اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین سچی بات یہ ہے کہ آج میری طبیعت تقریر پر بالکل آمادہ نہیں اور جتنی دقت آج مجھے ہوئی ہے اپنی آج کی گفتگو کے لیے موضوع کو معین کرنے میں شاید زندگی پر اتنی دقت مجھے کبھی نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک تو کچھ طبعی سا معاملہ ہے ایک نفسیاتی فینومینن ہے بعض اوقات طبیعت کے اوپر ایک بندش کسی کیفیت ہو جاتی ہے یہ وہی کیفیت ہے جسے ہمارے صوفیہ تعبیر کرتے ہیں قبض سے قبض اور بس ویسے یہ کہ عرف عام میں بھی معلوم ہے کبھی طبیعت کھلی ہوتی ہے کبھی اس کو ہم کہتے ہیں موڈ آف ہوتا ہے تو یہ چیزیں کہ جس کے لیے عام اصطلاحات جو ہماری عام گفتگو ہے اس میں مختلف جو ہے لفظ استعمال کر لیے جاتے ہیں لیکن ایک حقیقت ہے کبھی طبیعت کے اندر آمادگی جولانی کبھی طبیعت پر ایک بندش کسی کیفیت ہے غالب نے بھی اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور کبھی کبھی طبیعت میں یہ رکاوٹ سی آتی ہے لیکن پھر یہ کہ جب رکاوٹ دور ہوتی ہے تو اس میں جو انشراح اس کے بعد ہوتا ہے تو پہلے سے آگے انسان کا قدم جاتا ہے اور میں نے جن حضرات نے بھی سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے جو میرے دروس ہیں اگر سنے ہوں بعض مواقع پر میں نے یہاں کراچی میں بھی ان سورتوں کا درس دیا تھا ایک موقع پر پھر یہ کہ مسلسل درس قرآن جو اب میرا ہو رہا ہے اس میں بھی کچھ ہی عرصہ ہوا کہ اس مقام سے ہم گزرے ہیں تو ان سورتوں کا پس منظر بھی یہ ہے کہ ایک کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی طاری ہوئی کہ طبیعت میں کچھ بد دلی سی کچھ یہ گمان کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے کچھ کیفیت ایسی کہ وہی کا سلسلہ رک گیا دشمنوں نے بھی تانے دینے شروع کیے چنانچہ ام جمیل جو آپ کی چچی بھی ہے اس نے کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد لیکن یہ کہ یہ کیفیت تھی اسی میں وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے یہ جو یہ بندش ہے وہی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے ہم نے روکا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے جیسے دن کے بعد رات کا آنا یہ بھی در حقیقت دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے ایسے ہی وقفے وقفے سے وحی کا آنا یہ بھی ضروری ہے اس میں بھی ہماری مصلحتیں ہیں بہرحال ایک تو کیفیت جو ہے کچھ اس طرح کی کچھ دنوں سے مجھ پر طاری ہے لیکن اس میں ظاہر بات ہے کہ کچھ بیرونی فیکٹرز اور عوامل بھی ہوتے ہیں آج میں جب صبح بیٹھ کر سوچ رہا تھا بالآخر یہ آنے سے پہلے کوئی دس بجنے میں ابھی چند منٹ تھے کہ مجھے تو آخر میں نے طے کیا گفتگو تو کرنی ہے کوئی نہ کوئی وہاں جا کر تو کچھ اس کے لیے نکات معین کر لوں تو میں نے اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً حالات بھی اس وقت ایسے ہیں کہ حساس آدمی کے لیے یہ جو ہتھوڑے پڑتے ہیں ذہن کے اوپر انسان کے اعصاب کے اوپر اگر ذرا سا بھی آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر اس دنیا میں انسان رہے تو جو بھی صورتحال ہے کہ جو ہمارے ارد گرد اور ہمارے معاشرے میں جن کیفیات سے ہم دوچار ہیں اس کا ایک فطری رد عمل بھی یہ ہے کہ طبیعت پر ایک مایوسی کسی کیفیت طاری ہوتی ہے میں نے جب اس کا جائزہ لیا تو چند نکات میں نے لکھے تھے، میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ملکی حالات کو دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سیاسی عمل جاری ہوا تھا وہ ایک مرحلے پر ناکام ہوا، دوسرے مرحلے پر پھر شدید ناکامی کا سامنا، ایک بے یقینی کی سی کیفیت، پھر حکومت تبدیل ہوگی، کیا ہوگا، کتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اب مجھے نہیں معلوم ان میں حقیقت کتنی ہے، بہرحال جو بھی کوآپریٹو کا سکینڈل ہوا اس ملک میں، اربوں کی فگر آتی ہے، اتنے ارب روپے جو ہے ختم ہو گئے، اتنے ارب روپے لوگوں کے جو ہے برباد ہو گئے. اب وہ کروڑوں والی بات نہیں رہی، اب تو جو بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کی جو اگر فگر ہے تو وہ اب اربوں میں ہے، بلینز میں ہے. اس حوالے سے اگر واقعتاً یہ ڈاکے پڑے ہیں اور اتنے مہذب انداز میں پڑے ہیں اور اتنے ہمارے سیاسی اعتبار سے جو ہمارے رہنما ہیں انہوں نے یہ ڈاکے ڈالے، اگر فی الواقع ایسا ہے تو قوم کس جگہ جا رہی ہے، ملک کن حالات سے دوچار ہونے والا. اب تو اندیشہ یہ ہے کہ اب آخری چیز آپ کے ملک میں بینکنگ کا نظام رہ گیا ہے، اور یہ بھی کوئی ڈھکنا اٹھنے والی دیر ہے کہ شاید معلوم ہو کہ اس کا بھی تیا پانچا ہو چکا اور اس کے اندر سے بھی اصل مال جو ہے وہ نکالا جا چکا، اور اندر جو ہے اب سوائے اس کے گڈ ول ہے اس کے سوا کچھ باقی نہیں. واللہ عالم، اندیشہ جو ہے وہ اس درجے. اچھا یہ سیاسی عمل اگر ناکام ہو جائے کوئی ہمیں پرواہ نہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت سے ناکام ہو گئی، آئی جی آئی کی حکومت آئی ناکام ہو گئی، چلیے کوئی اور آئے، فوری طور پر کوئی بدل نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی واقعی تالے آزما بیٹھا ہوا ہو فوج میں تو اس کے لیے پورا مواد پیدا کر دیا ہے، پورا جواز جو ہے ہمارے سیاسی قائدین نے فراہم کر دیا ہے. جیسے کہ مرزا اسلم بیگ صاحب کے لیے پورا موقع تھا جب وہ ہوائی حادثہ ہوا جس میں جنرل ضیاء الحق صاحب اور بہت سے جو آرمی کے ہماری ٹاپ براس تھی وہ ایک دم جو ہے وہ ہلاک ہوئی، تو اس کے بعد موقع تھا، حالات ایسے تھے، وہ چاہتے اگر تو مارشل لا لگا دیتے، کوئی انہیں بلیم نہ کرتا. اسی طریقے کے حالات دوبارہ پیدا ہو چکے، حالات جس نوعیت کے ہیں اب اگر کوئی مارشل لا لگا دے تو کون الزام دے گا، تباہی اور بربادی جس درجے کو پہنچی ہوئی ان حالات میں. لیکن جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، میں جہاں تک بھی سمجھ پایا ہوں اس ملک کے لیے مارشل لا خوفناک سم میں قاتل ہے، بلکہ جو صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں وہ مارشل لا کی توانت اور اس کے تسلسل ہی کا نتیجہ ہے. لیکن یہ کہ مارشل لا آتا ہے تو تباہی ہے، نہیں آتا ہے تو متبادل کیا ہے، کون سی قیادت ہے، آسمان سے کوئی اترنے والی قیادت تو ہے نہیں، فرشتے نہیں آئیں گے، یہی لوگ ہیں، یہی جاگیردار، یہی سرمایہ دار. ان میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ منفی ہو جاتے، کچھ عید ہو جاتے، لیکن اسی گروہ میں سے، اسی تھیلی میں سے نکلتے وہ چٹے بٹے جو بھی ہیں، وہ تو ایک ہی تھیلی ہے جس میں سے ہماری یہ قیادتیں نکل کر آتی ہیں سیاسی. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بالکل ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم اندھی گلی کے اندر پہنچ گئے، کوئی وے آؤٹ موجود نہیں ہے، عام حالات جو بھی ہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جائے. اسی طرح میں کل جب لاہور سے روانہ ہو رہا تھا تو میرے جو معاون ہیں دفتر میں انہوں نے مجھے خط لا کر دیا، اور اس خط کے ساتھ جنگ کا یہ تراشا تھا، یہ 27 اکتوبر کو یہ جو عبد القادر حسن صاحب کالم لکھتے ہیں اس کا عنوان ہے میں ان لاشوں کا کیا کروں. یہ میں سمجھتا ہوں جیسے میری نظر سے نہیں گزرا، حالانکہ جنگ میں عام طور پر دیکھتا ہوں، لیکن یہ کالم آخر آدمی کہاں تک پڑھے، کتنوں کے پڑھے، تو خبروں کے لیے اخبار دیکھا جاتا ہے تو سرخیاں بڑی بڑی دیکھ لی جاتی ہیں. اس کو خط کو واقعی پڑھ کر یہ کہ میں کانپ گیا ہوں، صورت حال کیا ہے، اور یہ کسی فوجی آفیسر کا لکھا ہوا خط ہے، نام تو نہیں دیا گیا، لیکن یہ خط میں شائع کر دوں گا ندا میں اگر ہمارے رفقا اور ساتھیوں کی نظر سے نہیں گزرا ہے. بہاریوں کا ایک قافلہ وہ 4 مہینے پیدل چل کر پاکستان کی سرحد پر پہنچا، ہندوستانی جو بھی بارڈر کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے دروازے کھول کے انہیں پاکستان کی طرف دھکیل دیے. پاکستان والے پوچھتے ہیں اپنے سپیریئر سے، باس سے، کہ ہم کیا کریں، وہ کہتے ہیں ہرگز مت داخل ہونے دو، واپس دھکیل دو. اب واپس کرنے لگے تو انہوں نے دروازے بند کر لیے، اب تو وہاں پہ چونکہ تار لگ چکی ہے لہذا عام جگہ سے تو اب وہ کراس کرنا ممکن نہیں، ان دروازے بند کر کیا کریں. اب وہ پڑے ہوئے وہاں 9 مین لینڈ کے اندر وہ خط لکھنے والے تھے، ہم کیا کریں، ہمیں حکم دیا گیا انہیں کھانے کو مت دو، پینے کو مت دو، مرنے دو انہیں یہیں پر، داخل مت ہونے دو پاکستان. بڑی جرت کی ہے کسی آفیسر نے جو یہ خط لکھ دیا کہ یہ ہمارے سپیریئر کا خط آیا ہے. لیکن ہمارے جو جونیئرز ہیں آخر مسلمان ہیں پاکستانی ہیں وہ یہ نہیں کر سکے، وہ اس حکم کے اوپر عمل نہیں کر سکے، وہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. وہی ایک لڑکی 16 سال کی لڑکی کا وہیں انتقال ہوا ہے اسی حالت میں. 35 وہ تھے جن میں سے اب وہ 36 میں سے ایک کم ہوا، 35 رہ گئے، تو ایک تو کوئی اور خاتون ہے اس کی ولادت ہونے والی ہے، 36 پھر ہو جائیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں ان کا، یہ پڑے ہوئے ہیں بہاری، یہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین معلق نو مین لینڈ کے اندر. اس پر اس سے بھی مستضعف. اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک روز پھر یہی کچھ ہونے والا ہے، پھر کوئی بنگالیوں کو دھکیلنے والے تھے. ہم نے فوراً کہا اسی وقت ہم پھوٹ کر دیں گے اگر آگے بڑھے، لہذا انہوں نے واپس تو لے لیا. لیکن اگلی صبح ہونے سے پہلے فائرنگ کی آواز آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں نو مین لینڈ. یہ حشر، یہ اس ملک کا حال ہے جو اسلام کے نام پر بنا، جس کو سمجھا یہ گیا تھا کہ مسلمانہ نے ہند کے مسئلے کا حل ہے، یہ محافظ بنے گا پورے مسلمانہ نے ہند کا. کیا کیا، خط آیا، چھپ گیا، کسی نے پڑھا، میں نے نہیں پڑھا تو آپ نے کہا پڑھا ہوگا، شاست لوگوں کی نگاہ سے گزرا بھی ہوگا، تھوڑی سی کوئی جھرجھری آئی بھی ہوگی. لیکن یہ کہ اس قسم کے واقعات کتنے ہو رہے ہیں، کس انداز کے ہو رہے ہیں، کس طور سے ہو رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ایش کر رہے ہیں، ہمارے بنگلے ہیں، ہماری کوٹھیاں ہیں، ہماری کاریں ہیں، ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے محل ہیں، لیکن یہ ملک جو بنا تھا اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کا معاملہ تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے. اور یہ کہ اس ملک میں 11 سال مارشل لا بھی، اسلامی مارشل لا بھی نکل کے چلا گیا، آئی جی آئی کی حکومت بھی آ گئی، اس نے بھی اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا نعرے لگانے کے وقت بہاریوں کو واپس لائیں گے. کیوں یہ ایک سال گزر گیا واپس نہیں لا سکے؟ میں کسی ایک شخص کو بلیم نہیں کر رہا، میں تو اس وقت پورے ملک کا مرثیہ کہہ رہا ہوں. یہ ملک جس کا میں بھی شہری ہوں، آپ بھی شہری ہیں، یہ قوم جس کا میں بھی فرد ہوں، آپ بھی فرد ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے ان حالات کا. اب ان حالات میں آپ سوچیے کہ انسان کے اعصاب پر، انسان کی سوچ پر، اس کے ذہن پر ہتھوڑے نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ دوسرا خط مجھے یہاں آتے ہی ملا ہے، وہ خط ہمارے ایک جانے پہچانے ساتھی ہیں، جماعت اسلامی کے کارکن رہے ہیں اور تنظیم اساتذہ کے بڑے اہم اب بھی فعال رکن ہیں. ان کا خط آیا ہے تنقیدی، جس سے اندازہ ہوا کہ مسلمان سندھ کا، قدیمی سندھی جو مسلمان ہیں، ان کے ذہنی کیفیت کیا ہے، ان کے احساسات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے. انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ خط بھی میں شائع کر دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو شائع کیا جائے اور اس پہ میرا جواب بھی آئے. وہ میرا پورا جو تحریک ہے اس خلافت کی، اس میں انہوں نے سب سے زیادہ قابل اعتراض، اور گویا کہ یہ سارا جیسے کہ کوئی پرانی ایک کہانی چلی آتی ہے کہ میلے میں کوئی شخص گیا تھا بیچارہ جاٹ، اس کا وہاں کمبل چوری ہو گیا، بعد میں آ کے اس نے کہا میلہ ویلا کیا تھا، میرا کمبل چوری کرنے کا بہانہ تھا، یہ اس کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا. انہیں ملا ہے تو یہ ملا ہے کہ تم نے یہ صوبوں کی تقسیم پہ جو بات کی ہے، یہ در حقیقت تم چاہتے ہو کہ یہ کراچی کو پاکستان، یہ سندھ سے کاٹ دو، اور اس کو کوئی سندھی کبھی گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ تنظیم اسلامی کا رفیق ہو، وہ بھی نہیں گوارا. اگر تنظیم اسلامی کا کوئی رفیق اس کو گوارا کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ مجھے تو نظر یہ آیا کہ جماعت اسلامی کے سال ہا سال کے وہ کارکن، تنظیم اساتذہ کے فعال اب بھی کارکن، مذہبی مزاج کے نہایت نیک شریف انسان، لیکن طبیعت میں جو بھی جو کچھ بھی ہے، ایک سندھی مسلمان کا ذہن وہ خط چھپ جائے گا ندا میں، آگے آ جائے گا انشاءاللہ، آپ بھی پڑھ لیجئے کہ یہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہے کہ جو ملحد ہو، دہریہ ہو، یا وہ کچھ جی ایم سید کا جو بھی نظریات ہیں ان کا ماننے والا ہو، بلکہ یہ کہ ایک مسلمان، ایک اچھے جذبات رکھنے والا، جہاں تک ہماری معلومات ہے، نیک سرشت، نیک سیرت انسان، لیکن یہ کہ اس درجے قومیت کے بیج اتنے گہرے اتر چکے ہیں، اس درجے یہ پورا فلسفہ جو ہے عام، اور نہ صرف عام ہو چکا ہے بلکہ اس طرح ناسخ ہو چکا ہے، کہ ان کا خط دیکھ کر واقعہ یہ ہے کہ میں سکتے کسی حالت میں رہا کہ یہ کوئی عام، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں انتہا پسند سندھی یا سندھی قوم پرست کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور مسلمان جذباتی اعتبار سے، عملی اعتبار سے مسلمان، اس دور کی اسلامی تحریکوں کے ساتھ منسلک، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات میں، جہاں تک وہ سندھی نیشنلزم کے جراثیم ہیں، اس درجے سے رات کر گئے. اس سے آگے چلیے، میں نے رات بھی اپنی تقریر میں چونکہ حوالہ دیا تھا ایک مسجد میں, یہاں رات میرا درس تھا, درس قرآن, اسی میں ضمنی طور پر بات آ گئی کہ ہم کس حال میں اس وقت ہیں. ہماری نیندیں اچاٹ ہو جانی چاہیے کہ عین ہماری کشمیر جو ہے وہ ہمارا بارڈر بھی نہیں ہے. ایک تو انٹرنیشنل بارڈر, یہ تو کنٹرول لائن ہے, ابھی یہ کوئی فاصلہ ہمارا حد فاصل نہیں ہے. کنٹرول لائن کے پرے جو کچھ ہو رہا ہے, ہزار ہاں عورتوں کی عصمت دری ہو چکی ہے, پوری دنیا مانتی ہے, کتنے لوگ وہاں پہ قتل کیے جا چکے ہیں, کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کنٹرول لائن سے ادھر بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر دم مارنے کا یارہ نہیں ہے. کبھی یہ ہوا تھا اسی علاقے سے چند مسلمان عورتوں کی چیخیں پہنچی تھی اور محمد ابن قاسم آ گئے تھے اور یہاں پر جو ہے اس کے نتیجے میں یہ دارالاسلام بنا تھا. یہ آج یہ ہے کہ وہ ملک جو بنایا گیا یہ سمجھ کر کہ وہ پورے مسلمانان ہند کے مسئلے کا حل ہے اور ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا, اس کا حال یہ ہے کہ اس کی سرحد کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا, یہ مطلب نہ سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلان جنگ کیا جائے, مجھے نہیں معلوم ہے حالات کیا ہیں, لیکن یہ کہ مرثیہ کہنا تو یہ, ہم کیوں اتنے کمزور ہیں؟ اگر ذرا ہمارے اندر طاقت ہوتی تو یہ حرکت وہاں ہو ہی نہ سکتی. انہوں نے پورا کا پورا جو کچھ وہ کر رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو تو ہر وقت یقین دلانے کی فکر پڑی ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہو جائے یہ کہ اگر کوئی مضبوط یہاں پر معاشرہ ہوتا, مضبوط قوم ہوتی, معلوم ہوتا کہ قوم اور حکومت ساتھ ہے, ان کے جذبات میں ہم آہنگی ہے, استحکام ہے, طاقت ہے, تو وہ اتنی جرت نہ کرتے کہ ہماری سرحد کے پار یہ سب کچھ کر رہے ہوتے. انہیں اندیشہ ہوتا کہ کوئی اقدام ہو سکتا ہے, اقدام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا حال گھر میں یہ ہو تو ہم کیا اقدام باہر کریں, ہمارے داخلی انتشار کا یہ عالم ہو تو خارجی کوئی معاملہ جو ہے اس میں کوئی مضبوط پوزیشن لینے کی ہم کہاں ضرورت کر سکتے. لیکن یہ کہ اس سے صورتحال جو ہے اس کا تو اندازہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا جات, کیونکہ ہم کمزور ہیں, انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں. جو بھی اگر کچھ کوئی ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہ انڈر ہینڈ میتھڈ سے کوئی مدد اگر ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہے تو ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے, لیکن وہ تو اس دعوے کے ساتھ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم یہ کہتے ہوئے کچھ کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ہماری اخلاقی حیثیت جو ہے اور کمزور ہوتی ہے. اگر کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, گویا کہ ہم نے بین الاقوامی سطح پر ہم نے جھوٹ بولا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ کیا کر رہے ہوں گے, وہی ہے کہ جو اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ ہیں جو ہلاک ہو رہے ہیں. اس میں کیا اس کے کا اصل حل ہے, میں اس مسئلے پر نہیں کہہ رہا, میں تو اس وقت کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارے حالات. ایک ملک اور اتنا بڑا ملک لیکن اپنی جرم ضعیفی کی بدولت اس کی سزا کے طور پر سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہے. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ ہوا کرے, بہرحال ہم اس میں بھارت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کم سے کم اسے للکارنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں. ہم اگر کہتے ہیں تو یہی ہے کہ ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ان کو اخلاقی مدد ہم پہنچا رہے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. اس میں مزید اضافہ دیکھیے, آج میں نے دیکھا ہے جنگ میں یہ سارے کے سارے حالات کو جمع ہوئے ہیں, میری کیفیت جو ہے اس وقت نفسیاتی اور جذباتی اس کو پیدا کرنے میں. میں نے وہ انٹرویو شمیر کا نہیں پڑھا تھا, وزیر اعظم جو ہے اسرائیل کا تھے, کب اس نے انٹرویو دیا ہے, لیکن آج جنگ نے اداریہ لکھا ہے, چھوٹا اداریہ ہے اگرچہ وہ شنگرات میں, اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اس نے تو امن کانفرنس سے واپس آ کر ببانگے دوہن اعلان کر دیا ہے گریٹر اسرائیل کا. اس نے تو اعلان کیا ہے کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو مزید بڑھانے کا حق حاصل ہے. اس اسرائیل کی سرحدیں اب ترکی سے شروع ہو کر اور مصر تک ہوں گی اور عراق اور شام اور اردن اور سعودی عرب کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ, یہ ہمیں اس قبضہ کرنا ہے اور یہ ہمارا حق ہے, اور ہمارا حق ہے کہ اس مڈل ایسٹ میں شرق اوسط میں ہم ہی ہم ہوں گے, ہمارا ہی غلبہ ہوگا. یعنی یہ جو منطقی نتیجہ گلف وار کا میں تو بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا متعدد مواقع پر جب گفتگو کی ہے تو میں نے عرض کیا کہ گریٹر اسرائیل تو حقیقت میں وجود میں آ چکا, یہ کہ کون ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے, کون ہے جو اسے للکار سکے. کچھ آنکھوں میں کھٹکنے والا اگر کانٹا اگر کوئی تھا تو وہ صرف عراق تھا کہ اس کے پاس کوئی کیپیبلٹی تھی, نیوکلیئر کیپیبلٹی, بنایا ابھی اس نے بھی کچھ نہیں تھا, وہ سارے بھی بخیے ادھیڑ کے انہوں نے دیکھ لیے ہیں,
اب تو ایک ایک چیز جو ہے اس کی وہ کھنگال لی گئی ہے، لیکن یہ کہ کچھ کیپیبلٹی تھی، امکان موجود تھا، لہذا وہ کاٹا نکال دیا گیا. میں اس میں نہ کوئی صدام کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی عراق کی حمایت کرنا چاہتا ہوں، میں تجزیے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں، سب کی حماقت، وہ جابر الاحمد ہوں، وہ چاہے کویت کے انتہائی احمق انسان، وہ جو امریکہ کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا، اس کا تیل گھسیٹنا شروع کیا، کھینچنا شروع کیا سلانٹ ڈرلنگ کے ذریعے سے، اس سے اپنے پیسے مانگنے شروع کیے، ادھر سے اس کو تھپکی دی امریکی جو اس وقت کی وہاں پہ امبیسڈر تھی گلاس پائی، کہ یہ تمہارا سرحدی معاملہ ہے، جیسے چاہو سیٹل کرو، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، گویا کہ ہم دخل نہیں دیں گے. یہ دونوں احمق اور اس وہ امریکہ کے اور امریکہ کیا یہود کے پھیلائے ہوئے جال کے دخل سے، اور یہ کہ اس کو ایک بہانہ مل گیا. پھر آج جو ہے وہی بش کہہ رہا ہے، جنگ کے دوران، جنگ سے پہلے یو این او کے اندر جو بھی اس نے بلڈ اپ کیا تھا عراق کے خلاف، جو اتحاد بنایا تھا، قدم قدم پر کہہ رہا تھا لینڈ فار پیس، ہم مجبور کریں گے اسرائیل کو کہ وہ معاہدہ کرے، صلح کرے، اپنی زمینیں چھوڑے جو اس نے قبضہ رکھی ہیں، تاکہ اس کو امن حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے کانفرنس ہوگی. وہ کانفرنس بھی ہو گئی، وہ گیا بھی تو یہ شرط منوا کر گیا کہ میں ایک انچ زمین نہیں چھوڑوں گا، کوئی چیز بھی میں وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کی ساری شرطیں، پی ایل او وہاں نہیں آئے گی، جو بھی فلسطینی وفد آئے گا اس کا ایک ایک شخص کا نام ہم سے اجازت لینی پڑے گی. چنانچہ اس کی تو بہت بڑی نمائندہ جو ہے وہ ایک عیسائی عورت، فلسطینیوں کا وفد حنان اشراوی جو ہے عیسائی عورت، وہ ان کا، تاکہ دکھاوے کو ہو جائے کہ فلسطین سے بھی ایک نمائندہ گروپ آیا، اور وہاں بھی اس نے ڈنکے کی چوٹ کا، اور آ کر جو انٹرویو دیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر سے گزرا کہ نہیں گزرا، بہرحال میں نے تو نہیں پڑھا. آج جنگ کے اداریے سے معلوم ہے اس نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، لیکن یہ بات وہ ہے جو میرے لیے تو نہیں، میں تو کہہ چکا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں کہ گریٹر اسرائیل وجود میں آ چکا ہے. یہ صرف اب کوئی وقت کی بات ہے کہ جغرافیے کا جو ہمارا نقشہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لکیریں کھنچ جائیں کہ اب یہ معاملات ختم ہوئے اور وہ گریٹر اسرائیل وجود میں آ چکا ہے، جس انداز میں، جس کٹائی سے وہ کہہ رہا ہے. اور امریکہ بہادر یہ کہہ کے خاموش ہو گئے، ہمارا کام تھا آپ کو لا کے بٹھا دینا. پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے یہاں کچھ خدشہ ذکر نہیں کیا ہوگا کہ جب وہ بڑی کوشش ہو رہی تھی اور میکر صاحب چکر پر چکر لگا رہے تھے اور یہ کانفرنس منعقد کرنے کے لیے، اب ساتواں اور آٹھواں چکر مڈل ایسٹ کا، اس وقت ایک کارٹون شائع کیا تھا ایک اخبار میں، غالباً مسلم، بڑا خوبصورت کارٹون، بہت سے اونٹ ہیں، ان کو ایک کاؤ بوائے کی شکل میں صدر بش صاحب بیٹھے ہوئے گھوڑے پر اور اس کے ہاتھ میں وہ لمبا کانٹا بھی ہے، اور وہ ان تمام اونٹوں کو ہانک رہا ہے اور کہہ رہا ہے، ہری اپ بڈیز، وی ہیو ٹو ریچ میڈرڈ بائی اکتوبر 30th. یہ تمام جو ہے یہ شیوخ اور یہ تمام جو عرب ممالک کے سربراہان ہیں، یہ ان اونٹوں کے مانند ہیں جنہیں گھیر گھیر کر وہاں لا کر بٹھا دیا گیا، اور ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا تھا کہ یہ کانفرنس بلائی گئی میڈرڈ میں، کوئی اور نہیں رہا تھا، جنیوا میں کانفرنس نہیں ہوتی تھی، نہیں، اس ملک میں آؤ جہاں سے 500 برس قبل تمہارا جنازہ نکالا گیا تھا، وہاں آ کر دیکھو، وہ ملک جس میں 500 سالہ جشن منایا جانے والا ہے اگلے سال، شاید آپ کو یاد ہو 1492 یہ سن ہے سقوط غرناطہ کا، فال آف گرینیڈا 1492، 1992 اب شروع ہوا چاہتا ہے، 500 سالہ جشن منانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جو پچھلے سال گیا تھا تو دیکھ آیا تھا، بڑے تیزی کے ساتھ سڑکیں بن رہی ہیں، اور اس لیے کہ پوری عیسائی دنیا جمع ہوگی اس جشن کو منانے کے لیے کہ 500 برس پہلے یہاں سے ہم نے مسلمانوں کا اور عربوں کا جنازہ نکالا تھا. اس کا جشن جہاں منایا جانے والا ہے وہ جگہ منتخب کی گئی، آؤ، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، یہاں آؤ. اور بٹھا کر کہہ دیا گیا کہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈکٹیٹ اینی تھنگ ٹو اینی بڈی، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم کوئی فورس نہیں کر سکتے، باقی ساری چیزیں فورس کی جا سکتی ہیں. عراق کو کویت سے نکالنے کے لیے دنیا کی عظیم ترین تباہی جو ہوئی ہے جنگوں میں وہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اسرائیل کو تو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اب یہ آپس میں کرو بائی لیٹرل، ہمارا کام صرف یہ تھا کہ یہاں جمع کر دیا. گویا کہ جو بات کہی ایران نے، اور سچی بات تھی، ایرانی حکومت کی بات سچی بات تھی، یا وہ بات سچی تھی جو شمیر نے کہی تھی کانفرنس سے پہلے، سچ آیا ان دو گوشوں. ایران نے کہا تھا یہ ساری ایکسرسائز ہے صرف اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے، اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں، چاہے تسلیم نہ کیا ہو، حقیقتا تسلیم ہو گیا کہ آپ ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے، یہ فتح مبین ہے. یہی تو فتح مبین تھی جو مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں. کہ صلح کے معنی کیا ہے؟ صلح کے معنی یہ کہ ایک فریق دوسرے کو تسلیم کر لیتا ہے. اسی لیے آج تک عرب ممالک کسی ٹیبل پر اسرائیل کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے، لیکن اب ایک کانفرنس میں جمع کر کے گویا کہ پوٹینشلی وہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کا جو عمل تھا مرحلہ وہ طے ہو گیا. باقی یہ کہ اس کے سوا اس کا کچھ حاصل. اور شمیر نے ایک بات کہی تھی، اس کی صداقت اللہ نہ کرے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی سچی بات ہے. اور وہ وقت کا معاملہ تو ہے، ٹائم فیکٹر تو ہے، کب اس کی صداقت ظاہر ہو عملا، لیکن بات سچی تھی. اس نے کانفرنس جبکہ ابھی وہ نخرے کر رہا تھا کہ ہم اس کانفرنس میں نہیں آئیں گے، اور بیکر صاحب اس کی خوشامدے کر رہے تھے، اس کی ایک ایک کر کے ساری شرطیں مانگ رہے تھے، اس وقت اس نے ایک بات کہی تھی اس مرحلے پر کہ یہ جو امن کانفرنس ہے یہ بہت بڑی جنگ کا پیش خامہ بن جائے گی، بہت بڑی جنگ اسے شروع ہو جائے. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، لیکن وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ بات حقیقت پر مبنی ہے. اس لیے کہ عرب جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت کے، وہ چاہے سعودی عرب کی فیملی ہو یا کوئی اور کوئی دوسرے امراء ہو، انہوں نے ابھی تک اپنے عوام کو کسی درجے میں یہ بات کہہ کر گویا کہ ایک امید انہیں دلائی ہوئی تھی کہ اس کانفرنس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. آخر ہم نے امریکہ کو بلایا، یا امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا، یا اگر ہم نے مل کر ایک مسلمان ملک تو تھا نا، چاہے حکمران وہاں پر جو ہے وہ صدام تھا یا کوئی اور تھا، ایسے ہی حکمران باقی مسلمان ممالک میں، کوئی فرق ان میں 19 کے سوا نہیں. جیسے ہمارے ہاں کیا فرق ہے، جو بھی حکومتیں آتی ہیں، عنوان IJI کا ہو، اسلامی جمہوری اتحاد، یا عنوان پیپلز پارٹی کا ہو، ان کے کردار میں، ان کے معاملات میں، بہاریوں کے مسئلے میں اور ہر معاملے میں کیا فرق ہے اس کے معاملے، چلے سے کوئی سر منہ فرق نہیں. وہی معاملہ ان عرب حکمرانوں کا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اطمینان، ایک امید دلائی ہوئی تھی کہ کچھ مسئلہ حل ہوگا، لیکن جب نہیں ہوا، کانفرنس تو ختم ہو گئی بغیر کسی نتیجے کے، تو ایک رد عمل مسلمان نوجوانوں میں عرب ممالک میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ رد عمل کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے. 1979 میں جو شکل اختیار کی تھی وہ اختیار کرے کہ کوئی اور اختیار کرے، اور اس کے نتیجے میں یا تو یہ ہے کہ اندرون ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ اپنے نوجوانوں کو دبائیں، کرش کریں، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جو میں نے پہلے بھی کچھ احادیث آپ کو سنائی ہے، اور ہمارے ندا پرچے میں شاید 5 اقساط میں وہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئیاں کی تھی، جنگ کا ایک مرحلہ وہ تو ہوا، لیکن یہ کہ اس کے دوسرے مراحل جو ان پیشین گوئیوں میں صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں وہ بھی گویا کہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ شکل پیدا ہو جائے. بہرحال یہ کہ صورتحال انتہائی اس اعتبار سے بھی نہایت خطرناک اور خوفناک عالمی سطح پر. اپنے ہاں حال کیا ہے؟ جو یہاں مذہب کا معاملہ اور IJI کی حکومت جیسے ایک کے بعد دوسرے معاملات اٹھا کر لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جا رہا ہے. بلا لی گئی دائنا صاحبہ، مسجد شاہی مسجد میں پہنچا دیا گیا ننگی ٹانگوں کے ساتھ. ہمارے امام شاہی امام ہی ہوئے، انہوں نے قرآن حکیم کا نسخہ پیش کر دیا، ایک اسکینڈل شروع ہو گیا. اب کوئی ان کے خلاف بیان دے رہا ہے، کوئی ان کے حق میں بیان دے رہا ہے، تاکہ دوسرے مسائل سے توجہ ہٹ جائے، ان کی تمام توجہات جو اس قسم کے مسائل کے اندر الجھ کر رہ جائے. پھر اب جو مولانا سمیع الحق کا اسکینڈل کھڑا کیا ہے، یہ معاملہ تو یوں سمجھئے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. کوئی فاحشہ عورت کھڑی ہو جائے اور آپ کا پریس، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بیوروکریسی کی جب تک یہ سازش شامل نہ ہو، اس فاحشہ عورت پر ابھی تک مقدمہ بھی قائم نہیں کیا گیا، اس کا ابھی تک کوئی چالان بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بیان ٹیپ کیا گیا ہے خاص طور پر، اور اس کا ایک حصہ لیک کر دیا گیا ہے، تاکہ ایک مذہبی شخصیت، شریعت بل کا محرک جو ذرا پھر دوبارہ کچھ دھمکیاں دینے لگا تھا کہ یہ سود کا معاملہ اور شریعت بل کے اوپر عملی طور پر جو ہے اگر اقدام نہیں اٹھاؤ گے، اگر کہ میرے نزدیک ان کے اس موقف میں کوئی وزن نہیں، لیکن بہرحال ایک شخص ہے دین کے اعتبار سے، اس کو کوئی بھی جانتا ہے، مولانا سمیع الحق کے نام سے جانتا ہے، مولانا عبدالحق کے صاحبزادے کے نام سے جانتا ہے، شریعت بل کے محرک اول کے نام سے جانتا ہے. آج جو کردار کشی ان کی ہوئی ہے، اور میرے نزدیک جو پریس میں جس طور سے رپورٹنگ ہو رہی ہے، جیسے مزے لیے جا رہے ہیں. سمیع الحق صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت اس وقت یہ کچھ ہوتی ہے، مزے لینے کی بات نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وسیم سجاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا پریس، ہمارا ذریعہ ذرائع ابلاغ، وہ اس معاملے میں جو رول پلے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ جو چھائے ہوئے ہیں معاشرے کے اوپر ان کا ذہن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. پھر یہ کہ آپ کے جو وزیر ثقافت صاحب ہیں جو اب نئے سے نیا شوشا کہیں وہ میڈونا کو بلانا چاہتے ہیں اور مائیکل جیکسن کو بلانا چاہتے ہیں تاکہ وہی سارا کا سارا پاپ میوزک کا اور جو بھی کلچر ہے ویسٹ کا جو کر تو اس ملک میں بھی آ جائے. اور وہ وزیر ثقافت ہیں یا جو بھی اب وزیر صنعت بنے ہیں، آئی اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت جو بھی ہو رہا ہے وہ اسی کے کھاتے میں جا رہا ہے. لہذا جو بھی ملحد عناصر ہیں ان کی تو گویا کہ اس طرف بھی جیت ہے ادھر بھی جیت ہے، چٹنی اپنی پٹنی اپنی. آئی جی آئی بدنام ہو جائے تو اسلام بدنام ہوتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو جائے. اس ملک کے اندر اسلام کے نام لینے والے کسی بھی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. پھر یہ کہ عوام کی دلچسپیاں جو اس قسم کی چیزوں کی طرف منعقد ہو جائیں، یہ حالات ہیں. اگر تو آدمی بے حس ہو جائے، میں نے جو آج کے لیے میں نے سوچا میں کیا گفتگو کروں، میرے ذہن پر تو یہ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، میں تو ان حالات کو دیکھ رہا ہوں. اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، میں نے پچھلی مرتبہ جب یہاں حاضری ہوئی تھی 11 اکتوبر کو تو میں نے جو باتیں کی تھی ان میں چند نکات مجھے نظر آئے کہ انہی پر مزید جو ہے کچھ وضاحت جو ہے آج بھی میں کروں آپ کے سامنے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. سوچو ذرا، کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا جو اوندھے منہ پڑا ہوا پیٹ کے بل کھسک رہا ہو، یا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا جو سیدھا کھڑا ہوا اپنی منزل کی طرف نگاہ جمائے ہوئے پڑ رہا ہو. بڑی عظیم آیات میں سے قرآن حکیم کی، بڑی فلسفیانہ آیات میں سے ہے، حکمت کا بہت بڑا موتی، بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اس آیت کے مفہوم کو اور آج کی میری گفتگو کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات یہ جو سوچیے کہ انسان اس دنیا میں آیا، میں بھی آیا، آپ بھی آئے، میرا یہاں آنا آپ کا یہاں آنا ہماری چوائس پر نہیں ہے، اللہ نے بھیج دیا. زندگی تو گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے بڑے پاورفل موٹیوز ہمارے اندر رکھ دیے. جان عزیز ہے، زندگی انسان کو بڑی پیاری ہے، پیٹ کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، دکانداری ہے یا کوئی اور پروفیشن ہے کرنا ہے، صبح سے شام تک لگے رہنا ہے. اسی طریقے سے جنسی خواہش ہے رکھنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی ہوگی تو ظاہر بات ہے اب بچے ہوں گے، ان کو پالنا ہے، ان کو پوسنا ہے، ان کا پیٹ بھرنا ہے، ان کی تعلیم کا، یہ سارے دھندے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، زندگی تو گزارنی ہے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. لیکن زندگی گزارنے کے دو طریقے، یہ دو بھی تقسیم جو میں کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے تبھی یہ آیت سمجھ میں آئے گی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صرف ہی حیوانی جبلتوں کی بنیاد پر زندگی گزار دی جائے، کھاؤ پیو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، پالو پوسو، پروان چڑھاؤ، ختم. یہ ہے ہماری حیوانی جبلت، سوچو نہیں اور نہ کرو، اپنی حس کو کند کر لو، جذبات کبھی ابھرے بھی دبا دو، کوئی حقیقت نظر بھی آئے آنکھیں پھیر لو، بس اپنے کام سے کام رکھو، اپنا دفتر، اپنی دکان، اپنا بزنس، اپنا دھندا، اپنا گھر، اپنے بچے، اللہ اللہ خیر صلاح. باقی یہ ادھر ادھر دیکھ کر تو خامخواہ جو ہے ذہن پریشان ہوگا، طبیعت جو ہے الجھ جائے گی. اس میں ایک عافیت کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں سے سر پہ نظر کرو، محض اپنی جبلی جو تقاضے ہیں ان کے تحت زندگی گزارو. اور ان جبلی تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا پیٹ ہے، معاشی مسئلہ، وہی مارکسزم نظریہ اس کا، فلسفہ اس کا. ایک کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا تقاضا سیکس ہے، جنسی جذبہ ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حیوانی جبلتوں میں سب سے زیادہ قوی جبلتیں یہی دو، انسان کی معاشی ضروریات اس کا پیٹ، اور اس کی جو جنسی جذبہ ہے اس کا تقاضا پورا، اسی پر یہ سارا تمدن کا کارخانہ چل رہا ہے. جو لوگ محض اس کے سوارے، اسی کے سہارے اور اسی کی بنیاد پر زندہ ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، برا نہ مانیے گا، ہم میں سے بھی 99% اسی قبیل کے، بہت کم کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو شعور کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، شعور کے ساتھ میں کون، کہاں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، نسب العین کیا ہے، کس شے کے لیے جینا ہے، کس کے لیے مرنا ہے، اس کے لیے سوچنے والے لوگ لاکھ میں ایک نہیں، کروڑ میں ایک ملتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی ذرا سوچ آ گئی پھر بند کر دو. ان تمام چیزوں کو، اس پینڈوراز باکس کو کھولنے میں عافیت نہیں ہے، اس کو بند رکھنے میں عافیت ہے. بس جو بھی اپنا جن بھی تقاضا ہے پورا کرو، زندگی گزارو، اللہ اللہ خیر صلاح. ان دو کو اصل میں یہاں پر کنٹراسٹ کیا گیا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل پڑا ہوا اوندا گھسک رہا ہو، پیٹ کے بل، جب آپ اوندے پڑے ہوئے زمین پر گھسٹتے ہیں تو پیٹ کے بل گھسکتے ہیں، یہ پیٹ آپ کا سب سے بڑا جبلی تقاضا ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی عظیم اکثریت انسانوں کی انہی میں ہے، جو اسی کے سہارے، اسی کے بل پر، اسی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے زندگی بتا دیں. ایک وہ لوگ ہیں، اب من یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ کہ جو سیدھا ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہو، کھڑا ہوا ہے، یہ جو سٹینڈنگ پوسچر ہے، اریکٹ پوسچر انسان کا، یہ در حقیقت حیوانی سطح سے ہمیں بہت زیادہ ممیز کرنے والا ہے. ہم کھڑے ہو کر چلتے ہیں اور ہمارے سامنے ہماری ایک منزل ہوتی ہے. ایک پوری زندگی کے اعتبار سے سوچئے کہ ایک شخص نے اپنی منزل معین کی ہے، اپنا مقصود معین کیا ہے، مجھے جینا ہے تو کس کے لیے، مرنا ہے تو کس لیے، میرا آدرش کیا ہے، میرا آئیڈیل کیا ہے، میرا مقصود کیا ہے، میرا نسب العین کیا ہے، مجھے جینا ہے محض جینے کے لیے نہیں، زندگی برائے زندگی. یا آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، ادب برائے ادب، یا ادب برائے زندگی، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی. دو نظریے، ایک یہ کہ زندگی برائے زندگی، یا زندگی برائے نسب العین، زندگی کسی مقصد کے لیے، زندگی کسی اپنے نسب العین کے لیے. یہی فرق اور تفاوت ہے جو اس آیہ مبارکہ میں سامنے آیا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سبھی علی صراط مستقیم. اور اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں، انسانوں کی اکثریت کے بارے میں فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ گرے ہوئے. کیوں؟ حیوان میں تو شعور رکھا ہی نہیں گیا، نہ خود شعوری ہے اس میں، سیلف کانشیسنس، نہ اس کے لیے کوئی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. یہ تو آپ اسے استعمال کر لیں، بیل کو آپ نے جوت لیا، کولو کے اندر جوت لیا ہو یا ہل میں جوت لیا ہو، بیل کے تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ تو چرنا ہے، ادھر ادھر منہ مارنا ہے اور زندگی بتا دینی ہے، اللہ اللہ کا صلاح. یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے، اسے خود شعوری آگہی ذات کے بارے میں، میں، میرا مقصد، میرا نظریہ، میں کون ہوں، اس کے بارے میں ایک نقطۂ نظر، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ایک سوچ، زندگی کی منزل کیا ہے، اس کے بارے میں ایک رائے. یہ تو صرف انسان کا معاملہ ہے. جو انسان اس سطح پر زندگی نہیں گزار رہا، وہ دیکھنے میں انسان حقیقت میں حیوان ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو حیوان بھی دیکھ رہا ہے، شے کی حقیقت کو نہیں دیکھتے. حیوان نے بھی دیکھ لیا، کتا بھی دیکھ رہا ہے کار آ رہی ہے، وہ بھی سڑک سے جو ہے جلدی سے گزرے گا تاکہ کار کے نیچے نہ آ جائے. اتنا ہی کچھ آپ نے بھی دیکھا تو کون سا چیز مارا. اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. انسان کو تو کوئی اور نظر دی گئی تھی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس سب کو دیکھ کر اللہ کو پہچان کے، جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کا پروردگار ہے اور خالق ہے، اس کو نہیں پہچانا تو کیا دیکھا. پھر تم نے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا، تم نے حیوانوں کا سا سننا سنا، تم نے حیوانوں کی سی سوچ اپنے اندر رکھی. حیوان کو بھی فکر ہوتی ہے، بھوکی بلی میاؤں میاؤں کرتی ہوئی پھرتی ہے، اسے بھی پتا ہے کہ مجھے اس وقت غذا کی ضرورت ہے، وہ بھی اس کی تلاش میں ہے. اگر یہی کچھ تمہاری بھی سوچ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اولئک کالانعام یہ حیوانوں کے مانند ہے، بلوم اول، بلکہ ان سے بھی زیادہ گہرائی گزرے. وہ کیوں؟ کہ حیوان میں تو یہ صلاحیت تھی ہی نہیں، وہ اگر اس سطح پر ہے تو ٹھیک ہے، یہی اس کی تخلیق کی سطح ہے، یہی اس کی منزل ہے، اسی پر اسے بنایا گیا، اس سے بالا تر کوئی مقام اس کے لیے ہے ہی نہیں. انسان کو وہاں کچھ پیدا کر کے وہ مقام اسے دیا ہو مسجود ملائک کھولے گا، وہ مقام اسے دیا ہو کہ اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ مقام دیا ہو کہ کہا ہو ابلیس سے خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، تو اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا ہے، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وہ انسان، اس انسان کا حال بھی اگر یہ ہو کہ وہ حیوانی سطح پر اور محض حیوانی جبلتوں کے تحت زندگی گزار رہا ہو تو وہ حیوان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے، وہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. اولئک کل انعام بل هم اضل، یہی سورۃ التین کا مضمون ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، بنایا تو تھا ہم نے بہترین ساخت پر، بلند ترین سطح پر انسان کی تخلیق کی ہے، اس کے اندر وہ امکانات وہ پوٹینشیلٹیز مدیت کی ہے جو فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، وہ محنت کرنے کو تیار نہیں انسان، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ نیچے گرے گا، تو پھر وہ اسفل سافلین، نچلوں میں سب سے نیچے ہوگا. پھر یہ کہ وہ حیوانات کی سطح پر نہیں ہوگا، جملہ مخلوقات سے بھی نیچے چلا جائے. ایک ہے زندگی کا یہ نظریہ، ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ ذرا انسان بن کر زندگی گزارے. اس انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کچھ شعور کی ضرورت ہے، کانشسنس کی لیول پر کھلے اپنے احساس اور شعور کے ساتھ زندگی گزارنا، کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ، اپنی منزل کو معین کر کے اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ ہے انسان کی زندگی. کسی بھی درجے میں اگر انسان کہلانے کے لیے کوئی شخص کوالیفائی کرتا ہے تو وہ ہوگا جو ان تقاضوں کو پورا کرے. اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مرتبہ تو تین لیول شعور کے معین کیے تھے. ایک شعور ذات خود، اور میں نے ایک پنجابی صوفی شاعر کا بہت مشہور ہے یہ بلے شاہ کا یہ جو ایک مصرع ہے، بلیا کی جانا میں کون، تم کیا ہو اپنی خود ہی پہچان ہو غافل انسان، تمہیں معلوم ہے کہ تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے. اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے انسان کا مقام، میں آدمی ہوں. کبھی سوچا آپ نے آدمی یہ لفظ کہاں سے بنا ہے؟ آدم سے بنا ہے. آدم کون سے؟ مسجود ملائک. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون الا ابلیس، فرشتوں نے سب کے سب نے کل کے کل نے جمع ہو کر سجدہ کیا آدم کو. وہ آدم ہے میرے اور آپ کے جدے امجد. میں آدمی ہوں، آپ آدمی ہیں، ہماری نسبت اس آدم کے ساتھ، ہم اس کی نسل میں سے، ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا زمین پر، یہ خلافت. وقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو خلیفہ بنایا گیا جس کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا گیا. کبھی سوچا آپ نے جبرائیل جھکے ہیں، جبرائیل نے سجدہ کیا جو فرشتوں کے سید الملائکہ ہیں. یہ کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تین تکرار ہیں الملائکہ میں، الاسلام حصر کا ہے تمام فرشتے اس میں آ گیا، کلہم دوبارہ سب کے سب، اجمعون پھر سب کی تیسری مرتبہ، تین تکراریں ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اپنے مقام کو پہچانے انسان، میں کون ہوں، میں اس آدم کی نسل سے. خود شعوری کا دوسرا مرحلہ، میں مسلمان ہوں، آدمی تو وہ بھی ہے پر ہے وہ بھی آدمی، کافر بھی ہے، ہندو بھی ہے، بت پرست بھی ہے، مشرک بھی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں. وجعلنی من المسلمین، اللہ نے مجھے مسلمانوں میں سے بنایا. مسلمان کا مقام، تمی گویم مسلمانم بے لرزم، کہ دانہ مشکلات لائے گا. آگے ایک اور شعور کا مرحلہ ہے شعور، میں پاکستانی مسلمان ہوں. یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود آیا، جس کا میں نے کچھ مرثی آج کہا ہے، ہم کس مقام پر اس ملک کے لیے چلے تھے، جس کے لیے محنت کی تھی، وہ منزل کیا تھی، آج ہم کہاں پہنچے ہوئے، کس جگہ کھڑے. اللہ تو ظالم نہیں ہے، یقیناً ما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر ظلم خود کرتے رہے. یہ سارے ظلم ہم نے اپنے اوپر کیے، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہماری کمائیاں. کس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ ہماری سرحد کے پاس جو کچھ ہو رہا ہے، ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر ذرا ایک دفعہ بھی قوت کے ساتھ کہہ سکے کہ یہ کام بند کرو، یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے، نہیں کہہ سکتے. کیوں ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ بہاری، وہ پاکستان جو ہے، اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ پاکستان غلط بنا تو سب کے سب اس غلطی میں شریک. سندھیوں نے بھی غلطی کی ہے اس کو بنا کر، اور بلوچستانیوں نے بھی غلطی کی اس کو بنا کر، اور مغربی پاکستان والوں نے بھی غلطی کی اس کو بنا کر. لیکن اگر یہ صحیح بنا ہے تو اس کے لیے جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو لوگ ایک مرتبہ ہجرت کر کے گئے تھے مشرقی پاکستان، اور اب وہ نہ وہاں تسلیم کیے جا سکتے ہیں نہ یہاں ان کو آنے کا موقع دیا جا رہا ہے. کتنا عرصہ بیت گیا، کتنی حکومتیں آ گئی، بڑے سے بڑے اسلام کے نعرہ لگانے والے بھی آ گئے، اسلام کے نام پر دوسری حکومت کو گرانے والے بھی آ گئے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ سارا معاملہ. لیکن کبھی یہ کہ ذرا احساس ہونا چاہیے، ملک بنا کس لیے تھا؟ جو یہاں پیدا ہوئے انہوں نے شاید پتا بھی نہیں، انہیں تو بتایا بھی نہیں گیا. میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید جو ہماری اس وقت کالجوں اور اسکولوں میں نسل ہے، ان میں سے جو اکثریت کو پتہ ہی نہ ہو یہ پاکستان وجود میں کیوں آیا. ہم تو بسا اوقات اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ آگے تو دو نسلیں گزر چکی ہیں. وہ لوگ پیدا ہوئے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہندوستان کا معاملہ، وہ بھی اب اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کی اگلی نسل جوان ہو گئی ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہ ان کو تو معلوم نہیں، لیکن جن کو معلوم ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر چلے تھے. وہ جو کہا تھا کبھی فیض نے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی کھڑی نہیں آئی. وہ منزل تو نہیں آئی، بلکہ ہم تو کہیں اور بھٹک کر کسی اور جگہ پہنچ گئے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے مسئلے کا حل ہے، اور ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ہوگا جو محاکم بن جائے گا. پاکستان مضبوط ہوگا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. صورتحال اس کے برعکس ہے. پھر یہ کہ اس سے آگے، اسی خود آگے ہی کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ہم عالمی ملت اسلامیہ کا ایک حصہ. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے غلط ہو گیا تھا کبھی، یہی بر عظیم پاک و ہند تھا کہ پورے عالم اسلام میں کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی تو چیختا تھا یہاں کا مسلمان. خلافت ختم کی گئی تو خلافت اگر مسئلہ تھا تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا. ہندوستانی مسلمان تو خلافت کا ٹھیکے دار نہیں تھا، لیکن کہیں تحریک نہیں چلی. تحریک چلی تو ہندوستان میں چلی، اور اس زور شور کے ساتھ چلی کہ ہندوؤں کو اس کا ساتھ دینا پڑا، گاندھی کو شریک ہونا پڑا. اس لیے کہ انہیں نظر آ گیا تھا کہ مسلمانان ہند اس طرح یکسو ہو گئے ہیں اس وقت، اور یہ مسئلہ ان کے جذبات کا اور ان کے احساسات کے ساتھ اتنی گہری ہم آہنگی کا ہے کہ اگر ان کا ساتھ نہ دیا گیا تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے کبھی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ جو بھی جہاد ہو رہا ہے، حریت کا کوشش ہو رہی ہے، اس میں یہ ہندوؤں کے ساتھ دے. یہ چونکہ اس کا خیال تھا اس لیے آیا، ورنہ کہاں ایک ہندو اور خلافت کا مسئلہ. اس میں تو بود المشرق ہے، لیکن ایسی زبردست ہے یہاں تک تریپولی میں اگر کوئی فاطمہ اگر وہ کہیں شہید ہوئی ہے تو نظم ہندوستان میں کہی گئی. اور مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کا بھی مجھے وہ یاد ہے، عربی کا قصیدہ، کیف القرار و قد نکس علامنا بطرابلس. قرار آئے تو کیسے آئے کہ طرابلس میں ہمارے جھنڈے سرنگو ہو گئے. کہاں طرابلس؟ تریپولی. کہاں؟ ہندوستان میں. اور مشرقی یو پی کا علاقہ ہے جہاں مولانا فراہی صاحب رہتے تھے، آزم گڑھ کا علاقہ. لیکن یہ کہ وہاں جھنڈے ہمارے سرنگو ہوئے. مرثیہ کہنے والوں میں اقبال ہے، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام، دل میں درود و سلام. وہ کہہ رہا ہے رولے اب دل کھول کر اے دیدائے خون آبادار. وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سے راہ نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ کا جن کے سفینوں کا کبھی. آج کیا حال ہوا؟ یہ اسی ہندوستان کے لوگ ہیں جو یہاں آباد ہیں. آج ہماری بے حسی کس حد کو پہنچی ہوئی؟ آج 300,000 مسلمان جو ہیں تہس نہس کر دیے گئے چند دن کے اندر اندر، لیکن ہمارے لیل و نہار تو وہی کے وہی ہیں. ہم تو آج فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے پالیسی جو ہے وہ بڑی صحیح پالیسی بنائی تھی، ہم نے پورا ساتھ امریکہ کا دیا یا کہہ لیجیے سعودی عرب کا دیا. لیکن یہ کہ جو نتیجہ نکلا ہے، گویا کہ پھر ہم تو اس نتیجے کے اندر برابر کے شریک ہیں. لیکن یہ کہ یہ صورتحال، اس شعور کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کون. تو میں نے عرض کیا کہ شعور ذات، اس کے بھی چار مرحلے ہیں. میں آدمی ہوں، آدم کی اولاد ہوں، میرا مقام کیا ہے؟ پھر میں مسلمان ہوں،
مسلمان کی حیثیت سے میرا مقام کیا ہے؟ پاکستانی مسلمان ہوں، اس اعتبار سے میری حیثیت کیا ہے؟ اور عالمی ملت اسلامیہ کا ایک فرد ہوں، اس حیثیت سے سارے حالات کیا ہے؟ اسی طریقے سے آگے چلیے، تاریخ کا شعور، تاریخ کدھر سے کدھر جا رہی ہے؟ اب ہمیں احساس نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم تو اپنے دھندوں میں ہیں، اپنی مشکلات میں ہیں. عوام کو جیسے کہ ابلیس نے کہا تھا اپنے مشیروں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ کر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ بھی دور گزر گیا، اب وہ ذکر و فکر صبح گاہی میں مست رہنے والے بھی نہیں رہے. اب تو میڈونا اور مائیکل جیکسن اور کرکٹ کے میچ، اب تو اس میں مست، اب تو پوری قوم جو ہے وہ در حقیقت ان چیزوں میں. اخبارات ہیں تو خواتین کی تصویریں گویا کہ رنگین صفحات، پوری دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں سوائے پاکستان. ڈیلی نیوز پیپرز کا تعلق کیا ان چیزوں سے؟ اخبار ہوتا ہے خبروں کے لیے، فوٹو چھپتے ہیں دنیا میں، امریکہ میں آپ چلے جائیے، ہاں ننگی تصویروں کے رسالے علیحدہ چھپتے ہیں، جن کو لینے ہیں لے پڑھیں، دیکھیں پوری پوری ننگی تصویروں کے رسالے مل جائیں گے. ڈیلی نیوز پیپر، اس میں خبر کوئی چھپے گی اگر، وہی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر جو بھی اگر تصویر آئے گی تو خبر سے متعلق کوئی تصویر آئے گی. یہ نہیں کہ مختلف، یہ بہار کے موسم کے ملبوسات اور یہ گرمی کے موسم کے ملبوسات ہیں، وہ ملبوسات تو نہیں، وہ تو جو اس کی، جو اس کو پہننے والیاں ہیں در حقیقت، ان کی تصویریں ہیں جو زیب نظر بنائی جاتی. یہ سب کچھ پاکستان میں اسلام کے نام، یہ ساری چیزیں جو تاریخ کا شعور ہے. اب تاریخ کدھر سے کدھر جا رہی ہے، پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ایک تو دو سپر پاورز میں یہ تاریخ جھولا جھول رہی تھی. جیسے کبھی سورہ روم کے دروس میں میں نے یہ تمثیل بیان کی تھی کہ بہت عرصے سے، کئی صدیوں سے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت کئی صدیوں سے تاریخ جھولا جھول رہی تھی روم اور ایران کے درمیان. کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانی مغلوب ہو جاتے تھے، ایرانی جو ہے پسپا ہو جاتے تھے. کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو دھکیل دیتے تھے یورپ میں. یہ ہو رہا تھا. اسی میں وہ آیت جو نازل ہوئی ہے سورہ روم کی شروع کی آیات، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اسی طرح یوں سمجھیے کہ کچھ عرصے سے تاریخ جو دنیا کا معاملہ ہے، تاریخ یہ دو سپر پاور کے درمیان جھولا جھول رہی. اب ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس زمانے میں اب ہم سانس لے رہے ہیں. ایک سپریم پاور، سول سپریم پاور جو دیکھنے میں امریکہ کی ہے، یہ ہے اصل میں حقیقت. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. امریکہ کی نکیل یہود کے ہاتھ میں، یہ ہے اصل شے. پیچھے نظر آ رہا ہے سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ بے بس بھیگی بلی بنا دی. کتنی اس وقت صفت اس وقت پوری امریکن ایڈمنسٹریشن کو ہوئی ہے پورے عالم عرب کے سامنے. بڑے دھڑلے سے کہا تھا لینڈ فار پیس، اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی، یہ واشنگٹن، یہ جو ہمارے یہاں فرنٹیئر پوسٹ اخبار چھپتا ہے، اس کے کارٹون کا میں نے شاید پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، بڑا خوبصورت کارٹون. بہرحال ذہانت تو ان لوگوں میں ہوتی ہے. شمیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں بڑے خوخار گوریلی کی طرح دیکھ رہے ہیں ایک طرف، دوسرے بیکر صاحب کھڑے ہوئے بھیگی بلی بنے ہوئے، ایک کاغذ کے اوپر لکھا ہوا لینڈ فار پیس، یہ جو سلوگن استعمال کیا تھا امریکہ نے گلف وار سے پہلے اور گلف وار کے دوران کہ یہ معاملہ ہوگا، اسرائیل زمینیں چھوڑ دے گا عربوں کی اور عرب اسے تسلیم کر لیں گے، یہی پرامن معاملہ ہے بقائے باہمی کا. شمیر کے ہاتھ میں قینچی ہے، اس نے وہ کاغذ کاٹ دیا، لینڈ کا حصہ اپنے ہاتھ میں، فر پیس کا حصہ بیکر کو دے رہے ہیں، لے جاؤ یہ اپنے پاس رکھو فر پیس، لینڈ نہیں چھوڑوں گا ایک انچ. اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سامنے آیا، معلوم یہ ہوا کہ امریکہ کی یہ حیثیت نہیں ہے. چاہتا بھی اگر ہو بش، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی خیال ہو، لیکن نہیں کر سکتا. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، یہ ہے مثال اس کی. تو یہ تو اور بھی ہوں گے بہت سے لوگ یورپ کا سفر کرنے والے اس وقت بھی تھے، لیکن یہ اقبال کی نگاہ تھی جس نے دیکھا، ہی کڈ سی تھرو، دیکھ سکا کہ حقیقت میں یہاں طاقت کس کے ہاتھ میں، برطانیہ میں. کون ہے سپر پاور اصل میں اس وقت؟ یہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت کا برطانیہ، وہ تو اس کا اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی سلطنت پر، وہ تو ایک بہت بڑی پاور تھی. اس وقت اس نے دیکھا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں، ایک بڑا عمدہ مضمون حال ہی میں چھپا ہے وہ نوائے وقت میں، جو کچھ انگریزی اخبارات کے مضامین بھی آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کے ایڈیشن میں بھی آتے ہیں یا نہیں آتے. بہت عمدہ مضمون آیا ہے اس میں، سن 14 کی جنگ سے لے کر آج تک کا جو معاملہ رہا ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ، اس کی صحیح صحیح تصویر انہوں نے دے دی. ان لوگوں میں ایک خوبی یہ ہے، کم سے کم یہ دیانت ہمارے صحافیوں کے مقابلے یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہی جھوٹ بولے، کبھی کبھی نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج تھا، ان کے ہاں صحافت کا وہ معیار ہے کہ پورا پورا سچ بھی کبھی بیان کر دیتے، وہ کرتے ہیں بعد میں جب ہو چکا ہو، تاکہ یہ کہ کم سے کم جس کو کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ تو صحیح رہے، جو سیٹ دی ریکارڈ رائٹ، ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی آئندہ نسلوں کو حقیقت ہی کا پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا تھی. تو وہ کم سے کم اپنے اس ریکارڈ کو سیدھا رکھتے ہیں. وہ مضمون، اس کا ترجمہ میں کروا کے نظام شائع کروا رہا ہوں، اس میں سن 14 سے بالفور ڈیکلریشن کس قدر منافقانہ معاملہ تھا، اور یہ جو کیا گیا ہے اس وقت، یہ در حقیقت اس وقت سے گرفت ہو چکی تھی یہود کی پوری. دوسرے اعتبار سے ایک تو یہ ہے اس وقت تاریخ کی کا شعور کہ دو سپر پاورز کا دور ختم ہوا، اب ایک سول سپر پاور ہے جو دیکھنے میں امریکہ بہادر ہے، حقیقت میں یہود. دوسرا، دو نظاموں کے مابین بھی ایک رشتہ کشی جاری تھی. یہ صدی جو ہے ان دو نظاموں میں، خصوصاً اس کا وقت کا حصہ جو ہے، درمیانی حصہ، یہ دو نظاموں کی باہمی کشاکش کا دور ہے، لیکن اب وہ بھی ختم ہوا. پوٹینشلی کمیونزم مر چکا ہے. اگر کہ آج بھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آج بھی نوع انسانی کا 1/4 یا 1/5 حصہ یا 1/3 حصہ اب بھی اسی نظام کے تحت ہے. اس لیے کہ آبادی میں چین کے مقابلے میں کون سا ملک آئے گا؟ پھر بہت سے ممالک لیٹن امریکہ کے، ابھی بہت سے ممالک ہیں، بٹ انسانی نوع انسانی کا اب بھی ایک بڑا قابل لحاظ حصہ جو ہے اس کمیونزم کے تحت زندگی گزار رہا ہے، لیکن پوٹینشلی اپنی جنم بھومی میں مر گیا، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کمیونزم مر چکا. اب ایک ہی نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام. کہنے کو یہ فری مارکیٹ اکانومی ہے، کہنے کو اس میں آزادی ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، لیکن اگر اس کو بھی آپ اس حقیقت کو دیکھ سکیں، یہ نظام بھی، بلکہ اس شہر کی میں اس اعتبار سے چاہتا تھا کہ آپ کو متعارف کراؤں، ایک صاحب جو یہاں پہ یہی آباد ہے کراچی میں، بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے یوزری پر، نام نہیں دیا اپنا، اس اندیشے سے کہ یہ راز اگر فاش ہو جائیں تو نہ معلوم اس کے لکھنے والے کے ساتھ کیا حشر ہو. وہ پوری یہودی لابی یہاں موجود ہے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اپنا نام نہیں دیا انہوں نے، نہ پبلشر کا نام نہ آتھر کا نام، لیکن نہایت خوبصورت کتاب یوزری کے نام سے کراچی میں چھپی. اس کے اوپر پتہ بھی لکھا ہوا مکہ کا، مکہ کوئی فجر کوئی ادارہ مکہ کا نہیں چھپی یہاں، لیکن اس کے آتھر نے نام نہیں دیا، اس کے اوپر کسی پریس کا نام نہیں ہے. کتاب نہایت قیمتی ہے جسے مل جائے پڑھے، بلکہ اس کا مبلغ بن جائے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے پہلے کہ اس کتاب کو غائب کر دیا جائے مارکیٹ سے، اسے عام کرے اور ہر سب کو کھلی اجازت ہے، وہ اس کا جو حصہ چاہیں چھاپیں اور اسے پھیلائیں. اس نے کھول کر بیان کر دیا یہ سود اور بینکنگ کا سارا نظام یہود نے پیدا کیا. اور یہ بھی در حقیقت میرے بھی علم میں بہت سی باتیں آئی ہیں، میں ان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ ان کے ذریعے سے بہت سی معلومات جو مجھے حاصل نہیں تھی حاصل ہوئی. آدمی کو ہر شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جہاں سے بھی کچھ شے ملے. ویسے وہ نوجوان کراچی کے مجھ سے آ کر ملے بھی، بات بھی ہوئی، لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ میدان میں آئیں کھل کر کام کریں. بہرحال ابھی ان کی اپنی کنسیڈریشن ہے. وہ کتاب جنہیں بھی یہاں مل جائے میں ان سے ضرور یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو پڑھے، کوشش کرے، سمجھے. معلوم یہ ہوا کہ رومن کیتھولک جو مذہب چلا آ رہا تھا اس میں بھی سود حرام تھا، سود کی اجازت نہیں تھی پورے یورپ میں. یہ تو اصل میں پروٹیسٹنٹزم جو ہے، اور مارٹن لوتھر کی جو تحریک اٹھی ہے اس نے جو آزادی کے نام پر بہت سے بند کھول دیے، بہت سی آزادی جو ہے وہ صحیح بھی آئی، لیکن اسی کے ساتھ جو بند کھل گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سود کا معاملہ جو ہے یہ یہودیوں نے وہاں شروع کیا، اور یہ سارا آج کا بینکنگ سسٹم، یہ سارا فسکل سسٹم، یہ سارا مانیٹری سسٹم ان کے ذہن کی پیداوار، اور پوری دنیا کی جو ہے کمائی کی ملائی جو ہے وہ کیچ کر رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں. آج یہ IMF کے ذریعے سے پوری تھرڈ ورلڈ کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ان کے نمائندے آتے ہیں، وہ ڈکٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت بڑھاؤ، اس کے اوپر یہ کرو، اس پر وہ کرو، یہ نہیں کرو گے تو ہماری مدد نہیں مل سکتی. اور ہماری مدد شاید کل آپ نے پڑھا ہو اتنے 100 ملین مل جائے گا،
یہ اکثر و بیشتر کس لیے؟ کہ ہمارا سود ادا کر دو. ابھی ہم نہیں چاہتے کہ تم مر جاؤ بالکل، ابھی تو سسک سسک کر ہم چاہتے ہیں کہ جان دو، تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے، مر گئے تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، لہذا تمہیں سود ہمارا لوٹانا ہے، لہذا یہ پیسے لے لو تاکہ ہمارا سود واپس کر دو. قرض جو ہے اس کے ردے چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کا نظام ہے، ہم بھی اس میں. وہ جو اقبال نے کہا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. آج پوری دنیا اسی نظام کو لے کر چل رہی ہے، وہی نظام آج ہمارا نظام ہے. اس اعتبار سے غور کرنے کی، سمجھنے کی، شعور کی، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں. اب یہ جو میں نے حالات آپ کے سامنے رکھے، اس کے دو نتیجے نکل سکتے ہیں. ایک نتیجہ مایوسی، بددلی، اعصاب کا شل ہو جانا، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، ایک نتیجہ یہ. لیکن یہ نتیجہ کفر، مایوسی کفر. زندگی اللہ نے دی ہے، بہت بڑی امانت ہے اللہ کی، بہت بڑی دین ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، محنت، یہ تو جو مقابلہ، چاہے ناکامی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مقابلہ جاری رکھنا، یہ تو جو رکھتی، اللہ سے امید رکھتی، خیر کے لیے امید اپنے دل میں پروان چڑھانی اور کام کرنا. دوسرا نتیجہ یہ، دو ہی نتیجے ہیں، لیکن وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز، اور ایک یہ کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز. دو ہی راستے، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو، فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا، تمہیں لے جائے گی، تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اور ایک یہ ہے زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز، لڑو اس کے. لڑنے والا شخص چاہے ناکام ہو جائے، یہ لفظ ناکام میں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا جس معنی میں کہ اس کو مسلمان کو استعمال کرنا چاہیے، عام دنیاوی سطح سے تو اکثر و بیشتر انبیاء ناکام گئے. حضرت نوح علیہ السلام کیا لے کر گئے، 950 اور چند افراد، اپنی جگہ کامیاب ہے، حق پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے، یہ کامیابی ہے اصل. لیکن یہ کامیابی تو ہے اصل حقیقت کے اعتبار سے، دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے 950 کا نتیجہ چند افراد، اسے کامیابی کہیں گے؟ کتنے انبیاء، یہی داستان ہے جو دہرائی گئی ہے. حضرت ہود کی داستان ہے تو یہی، حضرت صالح کی داستان ہے تو یہی، حضرت شعیب کی داستان ہے تو یہی، حضرت لوط کی داستان، اپنے گھر والوں کو بھی پورے کے لے کر نہیں نکل سکے ان بستیوں سے، ایک بیوی رہ گئی وہیں کی وہیں، کوئی بات نہیں. ناکامی اگر اس اعتبار سے ہو جائے لیکن آدمی اپنے فرض کو ادا کرنے میں ڈٹا ہوا ہو تو حقیقت کے اعتبار سے ناکامی نہیں. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اپنی سی کوشش تو کرتے رہے، یہ ہے ایک راستہ. اور دوسرا راستہ بدبدلی اور مایوسی. وقتی طور پر میں نے بارہا پہلے بھی لکھا ہے، وقتی طور پر مایوسی اور بدبدلی مجھ پر بھی آتی ہے، میں اسے مستثنا نہیں ہوں. یہ ہتھوڑے جب پڑتے ہیں، حالات کو جب دیکھتا ہوں، یہ تو ایک راستہ تو وہ ہے، میں مہکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. اور یہ کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، ایک راستہ یہ نہیں. لیکن جو انسان کی سطح پر زندگی گزارنا چاہے، حقائق کو دیکھ کر چلنا چاہے، افمن یمسی مکبرا علی وجهه، وہ نہ بننا چاہے بلکہ امن یمسی سویا علی صراط مستقیم، جو سیدھی منزل اپنے سامنے معین کر کے چلے، اس کی منزل بھی یہ ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ الفاظ تو چار پانچ ہے لیکن اس میں کتنی عظیم حقیقت ہے. میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ اللہ سے. میرا جینا، میرا مرنا اللہ سے. میں زندہ رہنے کے لیے زندہ نہیں، زندگی برائے زندگی نہیں، مقصد کے لیے زندگی. مقصد کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا، اللہ محبوب، اللہ مطلوب، آخرت منزل، اور یہاں مردانہ وار ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی جد و جہد، اسی میں ہمہ وقت لگے رہنا، یہ ہمارا طریقہ، یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یہ ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چل رہا ہو انسان اور اپنی منزل کو سامنے رکھ کر چل رہا ہو. بہرحال دوسرا راستہ جو ہے، ایک تو میں نے عرض کیا مایوسی بد دلی، بہ جاؤ حالات کا جو بھی رو ہے بہ جاؤ، ایک راستہ نہیں لڑنا حالات کے ساتھ کشاکش جدوجہد کرنی، اس کے رخ کو بدلنا، اس کے ساتھ تصادم کرنا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے. تو اس شخص کے لیے تو ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، ایک ہی راستہ ہے، اپنی جدوجہد کو بڑھائیں، اپنی محنت میں اضافہ کریں، جتنا وقت نکال رہے ہیں اس سے زیادہ نکالیں، جتنا مال خرچ کر رہے ہیں اس سے زیادہ خرچ کریں، یہ اس طرح گامزن آگے بڑھیں. اس لیے کہ ایک حقیقت میں نے پچھلے بھی عرض کی تھی اور اس کے بعد بھی بعض مواقع پر یہ تحریک خلافت کے عنوان سے جو ہمارے جلسے ہو رہے ہیں میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تو حالات جو ہیں اس وقت کے فوری طور پر جو نہایت مایوس ہو، ان کو نہ دیکھنا یہ بھی گریز ہوگا، یہ بھی فرار ہے، یہ اسکیپزم ہے، ان کو دیکھنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہے، لیکن یہ کہ جو نتیجہ بالآخر نکلنا ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہودی اپنی اس حد کو پہنچ کر پھر تباہ ہوں گے، ہلاکت ہونی ہے ان کا مقدر، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہی گریٹر اسرائیل ان کا آخری قبرستان بنے گا، کلیکٹو گریو یارڈ بنے گا، یہ بڑے نشے میں ہے اس وقت، ظاہر بات ہے جن کی مٹھی میں امریکہ ہو اس کے نشے کا کیا عالم ہوگا، وہ کہاں کہیں کسی کو لائے گا، سارے کے سارے عرب شہنشاہ بھی آ کر بیٹھ گئے ہوتے شریر کے سامنے تو وہ سوائے گیلروں کے اور کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ امریکہ اس کے پنجے میں ہے، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے، ان کی کیا حیثیت ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس اعتبار سے، لیکن بہرحال اسے معلوم نہیں ہمیں معلوم، یہ ساری در حقیقت ان کی آخری تباہی اور آخری عذاب جو ان کے ہاتھ میں آنا ہے، یہ اسی کی تمہید ہے جو اللہ کر رہا ہے، اس سے پہلے ہم پر جو بیت جائے وہ علیحدہ بات، ایک مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں جو ہماری پٹوائی ہو رہی ہے یہ تو ہمارے لیے نہایت حسرت ناک بات، لیکن دل آخر تو نتیجہ ان کا نکلنا، اس امید کو بھی سامنے رکھنا ہے، یہ امید ہے در حقیقت ہمارے لیے، اس لیے پیشن گوئیں فرمائی دیں، اس لیے کہا گیا ہے وہ وقت آ کر رہے گا کہ روح ارضی پر ایک گھر بھی نہیں رہے گا، نہ ہی میٹ اور گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کئی کمبل کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، وہ وقت آئے گا، بس اس کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش، ہماری زندگیوں میں نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، آخر کتنے صحابہ ہیں جو فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھ سکے، حضرت حمزہ نہیں دیکھ سکے، حضرت حمزہ تو سن 3 میں شہید ہو گئے، حضرت موسیٰ بن عمیر شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، انہوں نے تو فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا، کہ جب 10,000 قدوسیوں کی ہمراہی میں محمد رسول اللہ داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے مکے، وہ منظر تو حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ بن عمیر نے تو نہیں دیکھا، حضرت سمیہ نے تو نہیں دیکھا، حضرت یاسر نے تو نہیں دیکھا، ظاہر بات ہے وہ تو شہید ہو گئے پہلے، تو ہم اگر اس میں اپنی زندگیاں دے دیں ہمارے سامنے وہ منظر نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہم اس جد و جہد کے اندر لگے رہیں، جان مار دیں، اپنا سب کچھ لگا دیں تو ہم اللہ کے آسان جا، یہ ہے در حقیقت کے جو طے کرنے کی شے. اس کے ضمن میں بھی پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اس میں جو بھی ایک ہمارا کام ہے، تحریک ہے، دعوت ہے، جد و جہد ہے کہ جو جاری ہے، اس کے 3 حصے، بعد ہمارے رفقا بھی ابھی تک اس کو صحیح طور سے ذہن ریکنسائل نہیں کر پا رہے، اور یہ ہر مرحلے پر ہوا ہے، جب میں صرف درس و تدریس قرآن کا کام کر رہا تھا ایک مرحلہ وہ بھی تھا، انجمن خدام القرآن بھی ابھی نہیں بنی تھی، بعد ہمارے ساتھی اسی وقت کہتے تھے بس یہ کام کرتے رہو انجمن بنانے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد مرحلہ آیا انجمن خدام القرآن سے آگے بڑھ کر تنظیم اسلامی، تو اب تنظیم اسلامی بھی کیا ضرورت ہے تنظیم، بس یہ درس و تدریس قرآن یہی تو کام ہے، قرآن مجید کی بات کو پھیلانا، عام کرنا، یہی اصل کام ہے کرنے کا، تنظیم کی کیا ضرورت ہے، اچھا اس کے برعکس بھی ہوا جب تنظیم بن گئی تو بہت عزیز انجمن کی اب کیا ضرورت ہے، انجمن کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اصل میں تو ہے جہاد، جد و جہد، محنت، دعوت، وہ تو ہم تنظیم کے عنوان سے کر رہے ہیں، تو انجمن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوتا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن سے اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا میں ایک نیچرل گروتھ کا فینومینن رکھا، ایک چیز تدریجن آگے بڑھتی ہے، آگے نہیں بڑھے گی اپنی معنویت کھو دے، اگلا قدم نہیں آئے گا، پہلا قدم بھی بے معنی ہو جائے گا، وہ ایک رسم بن کر رہ جائے گا۔ تو اس کا تبھی تقاضا ہے، اس کی گروتھ کا وہ اگر پورا نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا یہ کام، جو بھی اس فرض، جو بھی آپ کے سامنے جو حضرات بھی چند موجود تھے، فرائض دینی کا جامع تصور کے عنوان سے جو گفتگو ہو رہی تھی، یا اس کے بعد جو اسد الرحمان گفتگو کر رہے تھے کہ انبیاء کرام کیوں بھیجے گئے، نوع انسانی کے اوپر اقوام حجت کے، ان تمام چیزوں کا جو ایک تسلسل ہے، پہلا کام اور ان تینوں کاموں کو میں چاہتا ہوں کہ اس تمثیل کے حوالے سے ذہن نشین کر لیا جائے، کہ جو تمثیل کے حضور نے اختیار فرمائی پورے دین کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے۔ ایک درخت، درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، وہ جڑ ظاہر بات ہے کہ اسی پر درخت، یہ درخت ہونے کا دار و مدار ہے۔ جڑ سے علیحدہ کر دیجئے تو اب درخت میں یہ سوختنی لکڑی ہے، سوکھ جائے گا، جلا دیجیے۔ شیشم کی لکڑی ہے تو اس سے آپ فرنیچر بنا، درخت اب نہیں رہا، وہ عام لکڑی ہے، جلا دیجیے۔ درخت تو رہے گا جب تک وہ اپنی جڑ پر کھڑا ہوا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اصلحا ثابت، اس کی جڑ جمی ہوئی ہے، گڑی ہوئی ہے، مستحکم، اس کے اوپر ایک تنا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا راسو ھذا الامر، یہ جو ہمارا دین ہے اس کا، اس کی ایک جڑ ہے، بنیاد ہے۔ پھر وہ قوامہ، اس کا ایک تنا ہے جیسے درخت کا تنا ہوتا ہے۔ پھر ایک ذروۃ الصنا میں منہ، اس کی ایک چوٹی ہے، وہ چوٹی جو ہے جیسے درخت کے اندر برگ و بار۔ آم کا درخت ہے تو آم کہاں لگتا ہے؟ وہ تو نہ جڑ میں لگتا ہے نہ تنے پر لگتا ہے، وہ تو تنے میں سے ٹہنیاں ڈالیاں نکلتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ڈالیاں، پتلی پتلی ڈالیاں، ہوا میں لہرانے والی ڈالیاں، اسی پہ پتے ہوتے ہیں، اسی پہ پھول آئے گا، بور آئے گا، اسی پر آم لگے گا۔ یہ ہے ذروت الصنا میں۔ تو بہرحال حضور نے تو تمثیل فرمائی تھی کہ ہمارے دین کی جڑ کیا ہے، کلمہ شہادت، راس و عادل امر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ جڑ۔ تنا کیا ہے؟ وقوامہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکات ادا۔ اور چوٹی کیا ہے؟ لیکن نوٹ کیجئے اس قدر پیاری تمثیل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اپنا فرمانا ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین ہوں۔ وہ افصح العرب فرما رہے ہیں کہ اس دین کو سمجھنا ہے تو سمجھو ایک درخت کے مانند، اس کی ایک جڑ ہے، اس کا ایک تنا ہے، اس کی ایک چوٹی۔ چوٹی کیا ہے؟ وَذَرْوَةُ سَنَادِ مِنْهُ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ حدیث جو ہے موجود ہے ہمارا، جو چھپا ہوا ہے منتخب نصاب قرآن حکیم کا، اسی میں طویل حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث۔ کبھی اگر موقع ہوا، پہلے اس سے پہلے لاہور میں تو شاید دو مرتبہ اپنے جمعے میں پوری وہ حدیث بیان کی ہے، اور نہایت اس سے مجھے ایک، جیسے کہ ایک حدیث، حدیث جبرائیل، وہ دین کی حکمت کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر اس کا قانونی ڈھانچہ کیا ہے، تو اس میں بھی تین حصے، اسلام، ایمان، احسان، یہ تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کی حقیقت سمجھائی حضور نے حدیث جبرائیل میں۔ اور دین کے تقاضے کیا ہیں؟ عملی تقاضے، ان کے اعتبار سے دین کی تمثیل ایک درخت کے حوالے سے اس حدیث میں سمجھائی۔ یہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہم بدل، دونوں طویل بھی ہیں، دونوں میں تفصیلات ایسی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ خود اسی ماحول میں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، گویا کہ صحبت نبوی کا ایک لذت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے جب یہ حدیث جبرائیل اور یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل سے جو مروی ہے، اور وہ ہمارے اس کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یہ کام ان ماحول میں آنکھیں کھول کر چل رہا ہوں، قیامت چوریاں اندھیرے میں نہیں مار رہا ہوں، حالات کو بھی دیکھتا ہوں، ماضی بھی سامنے ہے، تحریک پاکستان کا پس منظر بھی سامنے ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں، دنیا کدھر سے کدھر جا رہی ہے، نظاموں کے اعتبار سے، سپر پاور کے اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں، سیاسی حالات کیا ہیں۔ تو میں نے بارہا کہا ہے کہ جب میں فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں تو مایوسی تاری، لیکن جب ماضی کو دیکھتا ہوں، 400 برس کی تاریخ میرے سامنے ہے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے لے کر الفسانی کی تاریخ کی 4 صدیاں، اس میں یہ بر عظیم پاک و ہند کی کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام ہے؟ وہ ڈیوائن سکیم آف تھنگس کے اندر کہیں کوئی اہمیت کا حامل نہیں لے جاتا. پھر وہ مستقبل کی پیشین گوئیاں جو محمد رسول اللہ نے فرمائی ہیں وہ بھی سامنے ہیں. تجزیہ میں اس مسجد میں بھی دو مرتبہ کر چکا ہوں, ہیومن جیوگرافی کے عنوان سے بھی گفتگو کر چکا ہوں, آج نوع انسانی کن مختلف حصوں میں ہے اور اس کی کیا شکل ہے, کیا کیا حالات ہیں کہ جو پیش آنے والے ہیں. اسی کے حوالے سے جو کام شروع کیا تھا جب میں تنہا تنہا اس کام کا آغاز کر رہا تھا, تب بھی یہ پورا جو ہے کہ اصل نقشہ یہ ہے جو پیش نظر ہے. انجمن قائم کر رہا تھا تو اس کا دیباچہ آج بھی موجود ہے, انجمن کا جو ہمارا دستور ہے اس سے پہلے میں نے وہ عبارت اس کے ساتھ شامل کی ہوئی کہ میرے پیش نظر صرف انجمن بنانا نہیں ہے بلکہ اقامت دین کی ایک ہمگیر تحریک برپا کرنا پیش نظر ہے, اس کے لیے جماعت قائم کرنا. انجمن کو تمہید ہے, یہ ایک بنیاد ہے, آغاز. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس کام کی جڑ یہ دعوت رجوز القرآن, قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا. اس کا عنوان انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی اور قرآن کالج اور قرآن آڈیٹوریم جو بھی کچھ ہے, سلسلہ اشاعت اور میرے آڈیو ویڈیو کیسٹ جن کی کہ اب کوئی شمار واقع ہے کہ کم سے کم میرے علم میں تو نہیں ہے, میں انہیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بے شمار ہے لیکن میرے علم کی حد تک نہیں ہے ان کا شمار کی. اور کہاں کہاں تک وہ پہنچے ہوئے وہ ہم میں سے کس کھیل میں, اس کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اسی کام کو پھیلانے کے لیے جو ہمارے کچھ نوجوان آئے تھے بامبے سے, کتنے بڑے پیمانے پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں میرے آڈیو ویڈیو کیسٹ کو پھیلانے کا. اس سے آپ اس کا اندازہ کیجئے, 60,000 روپے کے آڈیو ویڈیو کیسٹ یہاں سے لے کر گئے بامبے, اور انہوں نے بہترین جو مل سکتا ہے جو کیسٹ مل سکتے ہیں بہترین, پاکستان کے اسمبل وغیرہ نہیں بلکہ جو کہ اصل ہیں, وہ خریدوا کر ان کی سب کا آج تک جو تقریر بھی آپ نے کی ہو جو بھی آپ کے پاس ہمیں مکمل اس ریکارڈ چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک آڈیٹوریم بنایا ہے بامبے کہ وہاں انہوں نے یہ کہہ رکھا جس وقت بھی 5 سے 25 تک افراد جب چاہیں آ جائیں اور یہاں پر ہمارا آدمی موجود ہوگا جو آپ کو ویڈیو دکھائے گا اور اس کے اندر آپ وہ دین کی تعلیم اور قرآن کا یہ پیغام سمجھ سکتے ہیں جب چاہیں. 24 آورس کا آپشن, کسی کے پاس کوئی وقت فارغ ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی وقت فارغ ہوتا ہے, وہاں سے لے جانا جو ہے یہ تو علیحدہ کام ہے, یہاں پر آئیں اور آ کر جب چاہیں وہ ہمیں صرف نوٹس دیں اور یہاں پر وہ آڈیو ویڈیو کا سنانے کا یا دکھانے کا انتظام کر دیا جائے. اب میں نہیں کہہ سکتا یہ دعوت اس اعتبار سے کہاں پہنچے, لیکن اگلا مرحلہ اس ملک کے اندر یہ جو ایک پوری تاریخ ہے, کتنی جانیں اس کے لیے گئی ہیں, کتنی جد و جہد ہوئی ہے اس ملک کے پاکستان کے لیے, اس صدی کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں کا توانائیوں کا کتنا حصہ لگا تھا تو یہ ملک بنا تھا. اس ملک میں اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد وہ ظاہر بات ہے محض پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتا, کام پڑھنے پڑھانے سے اور سمجھنے سمجھانے سے مواد ملے گا, ہیومن میٹیریل, اس ہیومن میٹیریل کو آرگنائز کرنا, اسے منظم کرنا, اسے طاقت بنانا اور ٹکرانا پھر باطل کے ساتھ اور نظام کے ساتھ, یہ مراحل طے نہیں کریں گے تو اسلام تو نہیں آئے گا. پھر تو ٹھیک ہے وعظ کی مجالس منعقد کر دیجیے, وہ ذہنی ایک عیاشی کی شکل بندی کری جائے, اس کے لیے تنظیم اسلامی. بہرحال جو بھی ریسپانس اب تک ملی ہے, میں یقیناً اس اعتبار سے تو یعنی بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں. اگر انبیاء کرام کا معاملہ یہ رہا ہو کہ پوری زندگی کی جد و جہد کے نتیجے میں بھی چند آدمی ملے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم تو ظاہر بات ہے کہ ان کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک کے برابر ملے. اس اعتبار سے بھی کبھی دل کے اوپر آتا ہے خیال کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل گویا کہ معاشرہ مر چکا ہے, کوئی رستہ اور برا نہ مانے, سب سے زیادہ مجھے بدگلی کراچی سے ہوتی. میں نے آج سے 10 سال پہلے بھی کہا تھا کہ کراچی کے مسلمانوں یہ جان لو جب یہاں فسادات ہوں گے تو بدترین صورت تم پر آئے. تم یہاں وہ لوگ آباد ہو جو اس علاقے سے آئے تھے کہ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اسلام کے نام پر, تم لوگ ہو جنہوں نے پاکستان بنوانے میں سب سے بڑا حصہ لیا, تمہارے آبا و اجداد کا حصہ لیا. اگر یہ جرم تھا تو سب سے بڑے مجرم تم ہو, اور اگر یہ کوئی خدمت تھی تو سب سے بڑے خادم تم ہو ان کی نسل میں سے. لیکن یہاں آ کر ہوا کیا ہے؟ جس کے پاس 2 پیسے آ گئے پردہ اٹھا کر دیکھ لیا, برقعہ جو ہے وہ ختم ہوا, معلوم ہوا کہ یہ تو جلندر ہے کوئی, یہ تو ہمارے غربت کے دور کی یادگار ہے, اسے ہم کہاں برقرار رکھیں. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب سے آگے بڑھ کر بے پردگی جو ہے اس کراچی شہر میں آئی کہ نہیں آئی؟ باقی والے لوگ آئے ہیں, شاید آگے بھی نکل گئے ہوں, لیکن وہ سب کے سب امام کراچی والے تھے, انہوں نے اس تہذیب کو یہاں پروان چڑھایا. افواہ کی اصل تحریک یہاں سے چلی ہے, یہ تو بعد میں لاہور کے اندر اس کا مرکز بن گیا ہے اور جو خواتین اب وہاں پر ایکٹیو ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر سب کو پیچھے چھوڑ گئے، لیکن یہ اس تحریک کا اصل مرکز تو یہاں، یہ سارا کا سارا جو کچھ مواد جو ہے یہاں پر پکا ہے اور بنا ہے، اور ہماری اس دعوت کے لیے سب سے کم رسپانس یہاں سے ملی ہے آج. میرا نقطہ نظر بہرحال، میں آج جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے ذہن پر ہتھوڑے لگتے ہیں، تو وہاں سے تو چیزیں برآمد ہوگی، وہاں سے آپ کے لیے دل خوشکن صدائیں نہیں نکل سکتی جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس کے حوالے سے. یہی کراچی خالص اپنے حقوق نوجوانوں کی ملازمت کو ہی کا مسئلہ تھا، سندھیوں کے ساتھ کائے کا جھگڑا ہو رہا تھا، کالجوں میں داخلے نہیں مل رہے، ملازمتوں کے دروازے بند ہیں، یہی تھا جھگڑا. اتنی عظیم تحریک اس کراچی نے اٹھا کے کھڑی کر دی ایم کیو ایم کی، لیکن دین کے لیے یہ کام یہاں کیوں نہیں ہو سکا؟ اپنے اسلاف اور آبا و اجداد کے مشن کی تکمیل کے لیے یہ کام یہاں کیوں نہیں ہو سکا؟ اور طلب بات سے سوچنے کی بات ہے، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں کوئی خرابی ہے ہمارے اپنے اندر. یہ ہم ہیں، ہمارے اپنے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی ترجیحات، ہماری اپنی پرائرٹی. اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اب یہ جو تحریک خلافت شروع کی ہے، میں حیران ہوں کہ یہی سے سب سے کم معاملہ کراچی میں تین جگہ ہم جلسے بھی کر چکے، یہاں تو ابھی ذہن بھی اس کو قبول کرنے کے لیے مجھے آمادہ نظر نہیں آ رہا. یہ در حقیقت اس تحریک کا وہ اگلا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے تحریک خلافت کے معاملے، اس کے لیے کوئی حرکت. میں حیران رہ گیا پچھلے مہینے جب میں نے یہ کہا تھا کہ اس منشور کو شائع کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس وسائل و ذرائع ہوں گے تو ہوگا. ایسے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں، اس جمعے میں موجود ہوتے ہیں کہ جن کا اگر کوئی عزیز کڈنیپ ہو جائے 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ دے کر چھوڑوا دیں، لیکن یہ کہ دین کے لیے کام کرنے کے لیے قائل بھی ہیں کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، کیا جانا چاہیے. میں نے کہا تھا جو شخص بھی یہاں پر اس کے لیے تیار ہو کہ وہ کچھ رقم بڑی خرچ کرے اور اس منصور کو ہاف پیج کا اشتہار اخبارات کے اندر دے دے، 5-7 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، لیکن یہ کہ ایک شخص بھی اس جگہ پر جو چل کر آتے ہیں کئی کئی میل سے یہاں پر اس مسجد کے اندر اس طرف کو تمنے کے لیے، لیکن یہ کہ ایک چیز رسپانس مجھے دے، اس نے پوچھا تھا تم نے کہا کیا. بہرحال ہمیں تو اس بات کو جاری رکھنا ہے، رسپانس ہو نہ ہو، ساتھ آئیں نہ آئیں، ہمیں یہ کام جاری رکھنا ہے. بات سمجھ لیجئے، جڑ یہی ہے دعوت رجول القرآن، قرآن کا پڑھنا پڑھانا. کچھ نوجوان گئے یہاں سے لاہور کے اندر پڑھ کر بھی آئے، لیکن ابھی ان کا دل نہیں کھل رہا اس بات پر کہ یہی کام ہے ہم آتن کرنے کا، یہ کام اس کے لیے دل نہیں کھل رہا. یہ بارہ ایک نیکی کا جذبہ بھی ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو معاش کا بھی گویا کہ کوئی ذمہ داری جو ہے کسی ادارے کی طرف سے ہو گئی، دین کے کام کے لیے پیسہ لینے کو تیار ہے، اپنی وہی توانائیاں اپنے پروفیشن کے اندر گلانے کے لیے تیار ہے. وہاں سے بھی تو پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر اس سے آدھا لے لیں یہاں پر، پیٹ کاٹیں قربانی دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ اس کو تو بنا لیا جائے مسئلہ، یہ کام تو ہم نے نہیں کرنا. تو سارا دن 8 گھنٹے کی توانائی کہیں اور لگا کر آتی کتنا ہم کو دکھانے، معلوم ہوا کہ اس کے لیے ہمہ وقت کام کرنے کے لیے وہ حضرات تیار ہیں. کیا کروں، مجھے تو اختیار اپنا تھا، اپنی اولاد کا تھا، میں نے اپنا پروفیشن چھوڑا ہے، اس کو چھوڑا ہے جبکہ کوئی وسیلہ میرے پاس، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی جائیداد نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ میرے بچوں میں سے بھی قرآن اکیڈمی کے فیلوز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہم وقت کر رہے ہیں، وہ قرآن کالج میں لیکچرر ہے تو تنخواہ لے رہا ہے، لیکن ان کی ساری توانائی لگ تو رہی ہے اس کے لیے. وہ یہ تو نہیں کہ کسی اور ادارے میں جا کر اپنی اصل جو قوت ہے اپنی توانائی وہاں صرف کرائے اور پھر بچی کھٹی کتنا وقت لگا دیں گے، کتنی محنت کر دیں گے. ایک لمٹ ہے انسان کی، جو بھی اس کی صلاحیت ہے، قوت کار ہے، اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا. بہرحال یہ میں نے کچھ اپنے جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کیا ہے. اب یہ کہ اگلے مہینے یہاں پر فیصلہ ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، جلسہ ہے تحریک خلافت کا، تنظیم کا بھی یہاں کراچی میں آج تک کوئی بڑا جلسہ نہیں ہو سکا. یہی درس و تدریس، یہی مسجد میں جا کے تقریریں کر لینا، یا بڑا ہم نے تیر مارا تھا ایک ہال کے اندر درس قرآن کی محفلیں ہو جاتی تھی، بس یہی کچھ ہوا اس سے آگے نہیں. حالانکہ یہاں کتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھی بھی اور پھر عروج کو پہنچ کر زوال کی طرف بھی آ گئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کام کے لیے رسپانس جو ملا ہے یہاں سے، میں نے اس کے لیے شکوہ کیا، گلا کیا ہے. کہاں جاؤں گا اور شکوہ کرنے کے لیے، آپ ہی اگر آپ کے سامنے اپنا گلا اور شکوہ بیان کروں گا. اب اگلے مہینے یہاں پر، اگلے جمعے کے جو میری آمد ہوگی اگلے مہینے، 13 کو جو دوسرا جمعہ ہے تو 12 کی رات کو یہاں جلسہ, جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے کہ اجازت مل جائے, اور یہ کون سا پارک ہے, نشتر پارک میں تقریر ہمارے ساتھی جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہو, اس کے لیے بھی وسائل درکار, اس کے لیے پبلسٹی درکار, اس کے لیے بھی وسائل ہوں گے, افرادی وسائل بھی اور مالی وسائل. تو میں آپ حضرات سے آج پھر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر بہرے کانوں کے ساتھ ٹکرا کر وہ بات جیسے پچھلے مہینے واپس آ گئی ویسے ہی آج بھی آ جائے تو بھی اس سے, بہرحال میں تو اپنے کام کو جاری رکھوں گا, اگلے مہینے بھی حاضر ہوں گا, اس سے اگلے مہینے بھی بشرط زندگی و صحت حاصل حاضر ہوں گا اور یہ باتیں کرتا رہوں گا. ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک, ایک طرز تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں, یہ تو ہمیں اختیار ہے جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے جو حضرات بھی اس جلسے کے لیے وہ تعاون کرنا چاہیں, خاص طور پر پبلسٹی, اس لیے کہ یہ تو دور جو ہے پبلسٹی کا دور, اگر اس کا خرچ بہت بے انتہا ہو گیا ہے, اخبار میں ایک اشتہار میں دیجیے تو پتہ چلتا ہے ایک دفعہ روٹے کھڑے ہوتے ہیں کتنے ان کے چارجز بڑھ چکے ہیں. اس کے لیے جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہیں وہ یہاں ہمارے جو تنظیم کے ذمہ دار ساتھی ہیں نسیم الدین صاحب, یہ یہاں موجود رہیں گے جمعے کے بعد اور بھی اگلے جمعوں کے اندر بھی, اس کام کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع دی جاتی رہے گی. وہ جلسہ کوشش کیجئے کہ خلافت کا یہ جلسہ جو ہے, خلافت کی تحریک جس علاقے میں سب سے زیادہ عروج پڑتی وہ یو پی ہی کا علاقہ تھا, اسی یو پی کے علاقے سے آئے ہوئے تو حاضرین کی یہ نسل ہے جو یہاں پر بیٹھی ہوئی اکثر و بیشتر, انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تحریک اب سب سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے اس تحریک کو دوبارہ لے کر اٹھنے, پھر ایک خلافت کا نظام ہم دنیا میں قائم کرنے کے لیے پہلے اپنے ملک میں قائم کریں. پچھلی مرتبہ میں نے وہ جو اس کا 10 نکاتی منشور ہے اس کی وضاحت کی تھی, اور آج میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو نہ وقت تھا اور نہ میرے پیش نظر تھا. اس وقت میں آپ سے جو کر رہا ہوں, اپیل کہیں استدعا کہیں, کہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اسی سے پھر لوگوں کی توجہ ادھر منعقد ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اب قافلہ ہے, کوئی کام ہے, کوئی حرکت ہے. اس کے لیے آپ سب حضرات محنت بھی جد و جہد بھی, اس سے پہلے کارنر میٹنگز کا ایک جال جو ہے پوری کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں ہمارے کارکنوں کو, ہمارے مقرروں کو اس کے لیے وقت نکالنا بھی سے طے کر لینا چاہیے کہ اپنی نیندوں میں سے, اپنے آرام میں سے, اپنے وسائل میں سے مزید کٹوتی کریں اس کام کے. اور یہ کہ روزانہ کسی علاقے کے اندر چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تاکہ ایک تمہید بن جائے ایک بڑے جلسے کے لیے. تو یہ ایک کام ہے عملی جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ کہ اس کے لیے کتنا کچھ تعاون آپ عملاً کرتے ہیں یہ تو بہرحال وقت دکھائے گا, اور اس کا جو بھی کچھ نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی محنت کرے اس کے اشار اور قربانی کو قبول فرمائے. میں اپنے وقت سے کچھ تجاوز کر گیا ہوں, آپ سے یہ صرف گزارش ہے کہ اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے, اذان ہوگی. ایک یہ اعلان ہے, یہاں قرآن اکیڈمی میں جو پہلے ایک کورس ہوا ہے جو عربی زبان کا اور اس کی تکمیل ہو گئی ہے, اب یہ دوسرا جو شروع ہو رہا ہے بیچ اس کا عربی کلاس, ہفتے میں 4 دن اتوار پیر اور منگل, 10 نومبر سے پرسوں سے یہ شروع ہو رہا ہے. اتوار پیر منگل بدھ کو شام 7 بجے یہاں پر کلاس ہوا کرے گی. اس کے لیے جو حضرات بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہیں, ظاہر بات ہے کہ شہر سے کراچی سے دور سے آنا تو یہاں ممکن نہیں ہوگا, اس علاقے کے لوگ بھی ہیں ہمت کریں. اور ویسے یہ ہے کہ ایک دھن پیدا ہو جائے, عزم پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے فاصلے بھی آدمی طے کرتا ہے, اس کے لیے یہاں شروع ہو رہا ہے. باقی یہ کہ ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں مختلف آبادیوں میں بھی اس کام کو شروع کر رہے ہیں, اس کا یہ کہ یہاں پر کوئی اس کا یعنی تفصیلی پروگرام نہیں ہے, آئندہ جمعے میں یہاں پر اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ اعلان کر دیا جائے کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہوں وہ وہاں پر اس میں شرکت کریں. بہرحال جڑ یہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, درخت کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے, اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اصل کام یہ جاری رکھنا ہے. اس کے اوپر تنا تنظیم کا ہے, وہ لوگ جو بیعت سم و طاعت فی المعروف پہ منسلک ہو جائیں, ہم اتنگ اپنے آپ کو دیں اور حوالے کریں. اس سے آگے ایک عوامی تحریک ہے, یہ عوامی تحریک تحریک خلافت کے عنوان سے چلے گی. میری بھی کوتاہی ہے, کچھ ہمارے یہاں کے دوسرے ساتھیوں کو بھی خیال نہیں آیا. اس تحریک کے لیے ہم نے ایک معاونت کا فارم جو ہے وہ شائع کیا ہے کہ جو بھی اس کا تعاون کرنا چاہے, یہ کوئی بیعت والا مسئلہ نہیں ہے, جو تحریک خلافت کے معاونین بننا چاہیں وہ فارم پر کر دیں, یہاں ابھی نہیں آ سکا وہ فارم. تو میری بھی کوتاہی ہے جیسا کہ میں نے کیا یہاں کے ہمارے ساتھیوں کی بھی توجہ نہیں ہوئی, بہرحال وہ بھی آ جائے گا, یا یہ کہ جلسہ جو ہمارا ہونے والا ہے اسی میں وہ تقسیم کیا جائے تاکہ ایک دم ہمیں معلوم ہو کہ کراچی شہر سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس تحریک خلافت کے ساتھ کسی درجے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ پھر ان سے رابطہ قائم کیا جائے، ان کو بھی آرگنائز کیا جائے. یہ سارے کام ہیں جو اب ہمیں کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیجئے، پھر دوسری اذان اور خطبہ، اور مجھے نماز کے فوراً بعد یہاں سے بھاگنا ہے. اس لیے کہ میں تو چاہتا تھا کہ شام کو 6:30 بجے کی فلائٹ سے جاؤں، لیکن وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، جو نیا شیڈول آیا ہے 2:30 بجے کی فلائٹ ہے. تو مجھے یہاں پر، بلکہ یہ بھی جو میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیے ہیں، اس میں بھی میرے لیے اصل میں بات صحیح نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ یہ اب جلدی اس پورے پروگرام کو مکمل کر لیں. تو مجھے ذرا نماز جیسے ہی جماعت ختم ہو، مجھ سے بھی کوئی گفتگو کرنے یا ہاتھ میں لانے کی کوشش نہ کیجیے، مجھے تیزی کے ساتھ نکل جانے کا موقع دیجیے.